اس پر مزید مفتی صاحب کی رائے لے لیجئے. چلتے مفتی صاحب کی بارگاہ میں.
جو زندہ ہے ہمارے سامنے موجود ہے اس سے تو ہم مدد مانگ لیں, لیکن اولیاء کرام یا انبیاء کرام علیہم السلام جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے, جو اس دنیا میں نہیں اس دنیا سے تشریف لے جا چکے, ان سے مدد مانگنا یہ کیسے درست ہے؟ جو دلائل ہیں وہ تو اس بات کے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس سے مدد مانگی جائے, نہ یہ کہ جو ہم سے غائب ہو چکے اور جو دنیا سے بھی جا چکے ہیں ان سے مدد مانگی جائے. تو بعض اوقات یہ شبہ بھی پیش کیا جاتا ہے, لیکن یہ شبہ کئی اعتبار سے درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ پہلے جو دلائل میں نے عرض کیے ہیں جن میں مدد مانگنے کا اور مدد کرنے کا تذکرہ ہے, وہاں کہیں بھی اس بات کی کوئی ممانعت یا اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی جو دنیا سے جا چکے ان سے مدد نہیں مانگ سکتے. لیکن بالفرض اگر اس سوال کو کسی حد تک تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس بات کے بھی جو ہے وہ دلائل موجود ہیں, اور امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, یعنی وہ علماء کہ جن کی زندگیاں قرآن کو سمجھنے میں, حدیث کو سمجھنے میں, دین کو سمجھنے میں, دین کو پھیلانے میں گزری, اور جن کے صدقے دنیا کے اندر دین پھیلا, جنہوں نے دین کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے, انہوں نے پورے دین سے کیا سمجھا, انہوں نے قرآن و حدیث سے کیا سمجھا. اب پہلے تو ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے, اور یہ حدیث مبارک کنز المال میں بھی موجود ہے, اور یہی حدیث مبارک دلائل النبوہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی ہے, اس میں بھی موجود ہے. اب امام بحقی رحمت اللہ علیہ بہت عظیم محدث ہے, امام ابن ابی شیبہ بہت بڑے محدث ہیں, اور صاحب کنز المال بھی عظیم محدثین میں سے ہیں, بلکہ بڑے بڑے محدثین کی طرف رجوع کرتے تھے. انہوں نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا. حدیث مبارک کیا روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خازن تھا, یعنی ایک آپ کے کھانے کے گودام کا نگران تھا. نبی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, یعنی لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا, بارش نہیں نازل ہو رہی تھی, تو جانور بھی بھوکوں مرنے لگے, اور کھیتی باڑی بھی جو ہے بالکل فصلیں بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی, اگ نہیں رہی تھی نہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے. اب وہاں الفاظ کیا ہیں؟ پہلے الفاظ ہیں اصاب الناس قحط فی زمان عمر, لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط آ پڑا. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا. یہ شخص کون تھا؟ روایت کے اندر صراحت میں, یعنی دیگر روایتوں کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے, حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ نے, یعنی صحابی رسول قبر نبی روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلاکو, یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے. حاضر کا ہے قبر انور پہ اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی طلب فرمائیے, بارش کی دعا کر دیجیے. فانہم قد ہلاکو, بے شک وہ تو ہلاک ہو گئے, تو مر رہے سارے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کیا. اب آگے روایت ہے فأتر رجل فی المنام, تو ایک شخص خواب میں آیا, اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ فأتاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, یہ جو صحابی حاضر ہوئے تھے جنہوں نے یا رسول اللہ کہہ کر عرض کیا تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے, اور خواب میں تشریف لا کے ارشاد فرمایا ائتی عمارا, عمر فاروق کے پاس جاؤ, فأقرئه السلام, اور اسے سلام کہنا, وَأَخْبِرُهُ, اور خبر دینا, أَنَّكُمْ مَسْقِيُونَ, کہ اے لوگو تمہیں ان قریب بارش عطا کر دی جائے گی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کے ارشاد فرما دیا. پھر اس کے بعد مزید بھی آگے پیغام ہے, وہ بھی ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ بعد میں پھر بارش ہوئی, قحط ختم ہو گیا, لوگوں کی مشکل دور ہو گئی. کیوں؟ صحابی رسول نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا, یا رسول اللہ کہہ کر اپنی حاجت کو پیش کیا تھا, یا رسول اللہ اپنی امت پہ کرم فرمائیے, اپنی امت پہ نظر فرمائیے, یہ تو ہلاک ہو رہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے, بارشیں بند ہیں, یہ تو تباہ ہو رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے بارش عطا فرما دی۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کنز العمال میں ہے، اور دلائل النبوہ امام بحقی کی جو ہے اس میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کثیر کتابوں میں، یہ صرف تین کتابیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں پر صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار انور پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ کر ندا کرتے ہیں، اپنی حاجت کو پیش کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آ کر بشارت عطا فرماتے ہیں، پیغام بتاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اب تمہیں پانی عطا کیا جائے گا اور وہ مشکل حل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بات کہ بھی زندگی کے اندر جو ظاہری زندگی ہے اس میں تو مدد مانگی جا سکتی ہے جب سامنے موجود ہو، لیکن پردہ فرمانے کے بعد نہیں۔ اس شبہ کا ازالہ اور اس سوال کا جواب اس حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اب دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ وہ ہستیاں جو دین میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا بڑا مقام ہے، جنہوں نے دین کو بڑی گہرائی میں سمجھا، جو قرآن و حدیث پہ گہری نظر رکھنے والی ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی ولی سے یا نبی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چونکہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے، ربیع الآخر ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی گیارہویں شریف کا مہینہ ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کے فرمان کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل عقیدت ہیں، ہم ولیوں کو ماننے والے، ہم ولیوں کے نام لیوان، ہم ولیوں کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آقا ماننے والے ہیں۔ سرکار غوث پاک کو خود فرماتے ہیں بہجت الاسرار، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے فرامین باقاعدہ سند کے ساتھ بیان کیے ہوئے ہیں، جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے نا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس کتاب کے اندر باقاعدہ سند کے ساتھ یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان جو دیگر بڑے بڑے اولیاء کرام نے نقل فرمایا، وہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من استغاث بی فی قربت کشفت عنہ، ومن نادا بسمی فی شدت فرجت عنہ، ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجت قضیت لہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کی، سرکار غوث پاک فرمانے جس نے کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کی اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی، اور جس نے کسی تنگی اور سختی کے اندر میرا نام پکارا اس کی تنگی اور سختی دور کر دی جائے گی، اور جس نے میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کسی حاجت کے اندر اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، ان سے بڑھ کر دین کا نالج کس کو ہوگا؟ ان سے زیادہ قرآن حدیث کو کس نے سمجھا ہوگا؟ ان سے زیادہ دین کی گہرائی میں کون اترا ہوگا؟ قرآن کے اسرار و رموز اور معرفت کو کون ان سے زیادہ سمجھا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو میرا نام لے کر مجھے پکارے گا اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی، اس کی مشکل دور کر دی جائے گی، اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے گا، اس کی تکلیف کو رفع کر دیا جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ میری زندگی کے اندر، ظاہری زندگی کے اندر مجھے پکارے اور یہ سارے معاملات کرے، یا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کرے۔ تو آپ نے جو فرمایا یہ ایک دین کی اتھارٹی ہے، ایک دین کی ہستی ہے جو یہ بات ارشاد فرما رہی۔ اچھا، دوسری اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، ابھی یعنی دو صدیاں پہلے کے بڑے عظیم محدث ہیں، اور عظیم آپ کا خانوادہ تھا، آپ کا خاندان بھی بڑے بڑے علماء پر مشتمل تھا، آپ سے جو پہلے تھے، جو آپ کے یعنی والد، آپ کے دادا، یہ جو سارے حضرات گزرے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، تفسیر فتح العزیز بھی اس کا نام ہے، اصل نام فتح العزیز ہے، تفسیر عزیزی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی تفسیر کے اندر جو الفاظ ارشاد فرماتے ہیں اس پہ غور کیجئے، فرماتے ہیں اللہ کے ولی انتقال کے بعد، اللہ کے ولی انتقال کے بعد دنیا میں تصرف فرماتے ہیں، یعنی اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان اولیاء کا جو کامل درجے کا استغراق ہے، استغراق یعنی انوار الہیہ کے اندر یہ ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت میں کمال درجے کا ڈوبا ہونا اور ان کے جو درجات کی بلندی ہے انہیں دنیا کی طرف توجہ دینے سے روکتی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے اللہ کے انوار و معرفت میں اسرار کے اندر یہ ڈوبے ہوئے تو اس کی وجہ سے دنیا کی طرف توجہ نہیں کر پاتے. فرمایا نہیں, وہ استغراق, وہ انوار الہیہ کے مشاہدے انہیں دنیا کی طرف توجہ کرنے سے روکتے نہیں. اور فرمایا کہ اویسی حضرات, اویسی ایک سلسلہ ہے, سلسلہ اویسی, فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کمالات باطنی کا اظہار فرماتے ہیں اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا حل اور حاجت روائی انہی سے طلب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک عظیم محدث جو ہیں, وہ یہ ارشاد فرما رہے. اچھا, اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدثین میں اپنی صدی کے مجدد ہیں, اپنی صدی کے مجدد ہیں, یعنی وہ عظیم ہستیاں جو 100 سال کے بعد تشریف لاتی ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. آپ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات مشکاۃ شریف کی شرح اس میں فرماتے ہیں, اس میں پہلے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص سے, یعنی جس ولی سے, جس ہستی سے زندگی میں مدد مانگی جائے اس سے فوت ہونے کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے, اور امام غزالی وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام اسلام کا تعارف ہے, اسلام کا پہچان ہے, کافر اسلام کو پہچانتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہیں کہ وہ اسلام کے جن کی ایک ہستی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہستی فرما رہی ہیں کہ جن سے دنیا میں مدد مانگی جا سکتی ہے ان سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. اس کے بعد شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدی احمد بن زروق جو دیار مغرب کے عظیم فقہا اور علماء و مشائخ میں سے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو العباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے یا فوت شدہ کی, ولی زندہ ہے دنیا میں ہے اس کی مدد زیادہ پاورفل ہے یا جو ولی دنیا سے جا چکا ہے اس کی مدد زیادہ پاورفل ہے. تو میں نے کہا, یہ بزرگ فرماتے ہیں, میں نے کہا کچھ لوگ زندہ کی مدد کو زیادہ قوی بتاتے ہیں کہ ولی جو دنیا میں موجود ہے اس کی مدد زیادہ طاقتور ہے, لیکن میں کہتا ہوں, اب یہ ولی خود فرماتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو دنیا سے جا چکا اس ولی کی مدد زیادہ طاقت والی ہوتی ہے, اس ولی کی مدد زیادہ طاقت والی ہے. اور اس پر شیخ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں, یعنی اب ان کا مرتبہ بڑھ گیا, جب اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ان کی معرفت بڑھ گئی, ان کی صلاحیتیں, ان کی قوتیں, ان کی طاقتیں بڑھ گئیں, ان پر اللہ کے انوار و اسرار اور زیادہ کھل گئے, تو ان کی مدد, یعنی جو ولی دنیا سے جا چکا اس کی مدد جو دنیا میں موجود ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو گویا سوال یہ نہیں کہ جو دنیا میں موجود ہے اس سے تو مانگی جائے, جو چلا گیا اس سے نہ مانگی جائے, یہ تو فرماتے ہیں جو چلا گیا وہ زیادہ مدد کر سکتا ہے, جو چلا گیا اس کے اندر طاقت زیادہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ قوت عطا فرما دیتا ہے. اب اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں, بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں, اس مضمون کا کلام, یعنی یہ جو باتیں ہیں کہ ولی اپنی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کرتا ہے, فرماتے ہیں کہ اس طرح کا کلام بزرگان دین سے اتنا زیادہ منقول ہے کہ حد و شمار سے باہر ہے, اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو اس کے منافی و مخالف اور اسے رد کرنے والی ہو. فرمایا کہ اس طرح کی باتیں اولیاء کرام کے کلام میں کہ اولیاء مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی, یہ اتنی زیادہ اتنی کثرت سے منقول ہے کہ اسے شمار ہی نہیں کیا جا سکتا, اور قرآن و حدیث میں اور سلف صالحین کے اقوال میں کوئی بات اس کے خلاف نہیں ہے, یعنی کہیں منع نہیں کیا گیا کہ زندگی کے اندر تو مدد مانگ لو, دنیا سے جانے کے بعد مدد نہ مانگو. اچھا, اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ, اب یہ تو فقہائے کرام میں ان کا کتنا مقام ہے, ہر بندہ انہیں جانتا ہے کہ علامہ شامی صاحب رد المختار, فتاوی شامی والے بزرگ, ان یہ فرماتے ہیں فتاوی شامی کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ من المشائخ الکبار, بڑے بڑے عظیم مشائخ میں سے ہیں, مجاب الدعوۃ, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی, اور فرماتے ہیں یستسقى بقبره, ان کی قبر کے وسیلے سے لوگوں کو بارش عطا کی جاتی تھی. تو یہ آپ جتنی کتابیں پڑھتے جائیں, آپ جتنے بڑے بڑے اکابر علماء کرام, محدثین, فقہا, صالحین, اولیاء, کتب غوث ابدال, ان کی جتنی کتابیں اقوال پڑھ لیں آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ اولیاء کرام جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں مدد فرماتے ہیں اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جا, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جا, جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, انعام یافتہ لوگ ہیں, ان کی پیروی کیا کرو, ان کے راستے پر چلو. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کا مغز ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ دین کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں.
امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فتوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 545 پر فرماتے ہیں, اولیاء کرام بعد وفات زندہ ہیں مگر نہ مثل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ انبیاء کرام کی حیات روحانی جسمانی دنیاوی ہے. یہ حضرات انبیاء بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے, اور اولیاء کرام کی حیات ان سے کم اور شہداء سے زائد, جن کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا ان یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں. شیخ عبدالحق محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت کے بزرگ ہیں, 1000 صدی کے, اتنے پرانے بزرگ, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس دار فانی یعنی ختم ہو جانے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہ جانے والے جہاں کی طرف منتقل یعنی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, وہ اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش اور خرم ہیں, لیکن لوگوں کو اس کا شعور یعنی سمجھ نہیں. حضرت علامہ علی قاری یہ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے ارشاد فرمایا یعنی اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلاً فرق نہیں, اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں. اور بھی دلائل ہیں میرے بھائی یہاں لکھے ہوئے, اشکالات اور وسوسوں کا تو کوئی
اس کا تو کوئی علاج, ہمیں سوالات کے لیے بلایا گیا نا, اور آپ ہمارے سوالات کو وسوسے, انہوں نے سوال کیا اس کو وسوسہ آ رہا ہے, یہ سوال کرے گا اس کو وسوسہ آ رہا ہے, ہم سوال کر رہے ہیں
یعنی آپ اس کو وسوسہ مان لینا,
تو آپ ہر ہمارے اس ہر سوال کو وسوسہ تو نہیں,
وسوسہ کہتا ہوں, میری وسوسہ کہوں گا تو میری کون سی شرعی پکڑ پکڑیں گے آپ,
یعنی ہم سوال نہیں ہم یعنی
آپ اس کو اپنا سوال بول
دو, اب ہم یہ کہیں کہ
آپ
کے لیے بہتر یہ کہ آپ اس کو وسوسہ بولو, سوال بولو گے تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی.
وسوسہ نہیں تو آپ بتائیں اس کو کیا کہا جاتا ہے جو آپ سوالات کرتے ہیں,
ہم سوالات لائے
آپ کی مرضی, سوالات آپ کی مرضی, سوال بولو میں تو وسوسہ بولوں گا,
نہیں آپ
کے شیطانی وسوسہ, اس طرح کے وسوسوں کو ہم تو شیطانی وسوسہ کہتے ہیں.
دیکھیں آپ ہے نا تھوڑا الفاظ کا ہیر پھیر کر رہے ہیں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے,
آپ کو جو بولنا وہ بولیں.
دیکھیں آپ ہے نا یعنی جب مثالیں دے رہے ہیں الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے انتقال کا ذکر کیا, تو آپ سمپلی نارمل عوام کو جو سمجھ میں آتا ہے کہ انتقال کر گئے, آپ کبھی کہتے ہیں ظاہری حیات سے متصف اب یہ اور ہے نا دنیاوی طور پر پردہ کر گئے, پردہ انتقال انتقال
بولا جاتا ہے مرنا عموماً,
تو جینا یا مرنا,
ایک عرض کرتا ہوں, اٹھیے پلیز اٹھ جائیے, بیٹھ جا بیٹھیے, تشریف رکھیے. میں نے پہلے عرض کر دی کہ اہل سنت یہ ایک مذہب مہذب ہے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر یہ بڑے ادب سے کرتا ہے. اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں کوئی کلام کریں گے کوئی لفظ کہیں گے تو ہم اس کے لیے بہتر سے بہتر لفظ استعمال کریں گے, جیسا آج اپنے والد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے والدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, بلکہ والد سے زیادہ دادا کو رسپیکٹ دیں گے نا, والد سے زیادہ کوئی بہت خوبصورت ورڈ آپ ڈھونڈیں گے اپنے دادا کے لیے. اسی طرح ایک عام آدمی کے مقابلے میں جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے گا تو وہ بہتر سے بہتر لفظوں کو انتخاب کیا جائے گا, اور جو بھی اچھی سوچ اور اچھی طبیعت کے مالک ہوں گے وہ اسے اچھا ہی کہیں گے, کوئی برا نہیں کہے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
آپ کو برا تو نہیں لگا؟
نہیں,
اس لیے کہ آپ نے جس طرح مجھے بولا نا اٹھ, میں سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں جات ہوئے نا, ریکارڈنگ چل رہی ہے لیکن تو سوال نہیں کر.
مجھے برا کیوں لگے گا, مجھے تو رحم آئے گا جن پر رحم آنا چاہیے, کہ جن کے بیچاروں کے وسوسے اشکال ختم نہیں ہوتے اور وہ بہت سارے فیضان سے اور بہت ساری عبادتوں سے اور بہت سارے رب کے قرب پانے والے معاملات سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں.
اگر ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ جیسے ان کے لیے یہ سوالات اور یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تو مجھے یہ دے دے, میری پریشانی دور کر دے, جیسے مزار پہ گئے انہوں نے جیسے سوال کیا تو وہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے اور ڈائریکٹ یہ بولتے ہیں کہ تو اگر یہ یوں کہہ دیں اے اللہ ان تیرے نیک بندوں کے صدقے میں مجھے عطا کر دیں تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ
بھائی جان مسئلہ اس میں بھی نہیں ہے مسئلہ تو اس میں بھی نہیں ہے کہ بندہ مزار شریف پہ جا کر اللہ کے ولی کو خطاب ہی نہ کرے بات ہی نہ کرے جا کر مزار شریف پہ بیٹھ جائے اور دلی دل میں یا اللہ تیرے نیک بندے کے قرب میں حاضر ہوں میری دعا قبول فرما لے حرج تو اس میں بھی نہیں ہے مدینہ حرج یہ ہے کہ جو یہ ترک کر رہا ہے یہ کسی نہ کسی وسوسے کی وجہ سے کر رہا ہے نا کہ نہیں یار یہ درست نہیں لگتا نہیں یار یہ درست نہیں تھا یہی تو خرابی ہے کہ بھائی ایک چیز کو شریعت نے جب غلط نہیں کہا ہے تو ہم غلط کیوں کہیں اور ہم غلط کیوں سمجھیں
محبت وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے
چلیں اس طرح چلتے ہیں
میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے لوگ کیوں جانے سے روکتے ہیں وہاں کہ وہ ڈائریکٹ بولتے ہیں ہم تو مسجد چلے جائیں گے بھائی نماز پڑھیں گے دو رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیں گے اللہ دعا مسجد میں بھی قبول کرے گا وہاں جانے سے بہتر یہ کہ یہاں پڑھ لو کیوں وہاں خرافات بہت سارے ہیں پہلی بات آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ مزارات پہ جو لوگ جاتے ہیں نا وہ وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ چادریں چومتے ہیں وہ جا کے پھول کھاتے ہیں سات دفعہ پانی گھماتے ہیں وہ اور طرح طرح کے تالے باندھتے ہیں دھاگے لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں مخلوط سب ہوتے ہیں عورتیں مرد شامل ہوتے ہیں وہاں اب آپ بتائیں کہ ایسے
ون بائی ون کریں
جی
ون بائی ون کریں
جی
آپ نے کہا سجدہ کرتے ہیں
جی
ٹھیک ہے سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے
سات ہڈیوں پر
کیا آپ نے ان کو سات ہڈیوں پر اس طرح سجدہ کرتے دیکھا کہ وہ جس کو سجدہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کے آگے سجدہ کر رہا ہوں میں اس کو اپنا معبود حقیقی مانتا ہوں
بھائی صاحب یہ تو آپ ہر کسی کو کلیئر نہیں کریں گے نا
میں کلیئر کرنے کے لیے تو بیٹھا ہوں
اپنے منہ سے کوئی نہیں بول رہا ہوتا اس اپنے منہ سے کوئی نہیں بولتا
نہیں میں عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کلیئر کروں یا نہ کروں مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا یہ سلسلہ مدنی چینل پہ چلے گا میں آپ کو جواب دے کر کئیوں کو کلیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر کرم فرمائے یہ نہیں ہے بحث کہ آپ مجھے کلیئر کریں اس کو کلیئر کریں سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ جسے سجدہ کہہ رہے ہیں کیا وہ سجدہ عبدیت ہے مطلب وہ جہاں جا رہا ہے وہ کیا اس کو اللہ اور اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے پہلے سنتے جائیے پہلے مسئلہ سن لیجیے اس کے بعد آپ دیکھیں نا سوال پورا جواب میرا پورا سن لیں
صحیح, صحیح,
آپ کو
صحیح.
سوال کرنے کا میں کہا منع کر میں کہا مجھے جلدی ہے
اس میں پتہ لگ ہی رہا ہے لیکن ابھی اس کے جواب سے آپ کو یہ لگ رہا ہے
میں جواب پورا ہوا نہیں ہے تو آپ کو تو لگے گا نا دیکھیں آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جواب پورا نہیں سنتے
انہوں نے آپ کا سوال سن لیا
اب آپ ان کا جواب پورا جواب سنیں میرے جواب نہ سن لیں اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو میں کہاں بھاگ گیا ہوں دیکھیے ایک ہے سجدہ عبدیت کسی بھی فرد کو اللہ جان کر کے یہ میرا معبود ہے بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ ہو گیا شرک اسلام سے یہ خارج ہو گیا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا اللہ جانا ٹھیک ہے اور اگر وہ سجدہ تعظیم ہی کرتا ہے اس کی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے جب تک آپ کے سامنے میں کوئی وضاحت نہیں کروں گا نا تو کنفیوژن رہے گی سب سے پہلے آپ اور ہمارے مدنی چینل کے تمام ناظرین اگر شرک کی تعریف کو سمجھ لیں گے شرک کسے کہتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی اس طرح بھی سوال ہو سکتا تھا ہو بھی نہ بھی ہو تو میں قصدن شرک کی تعریف لے کر آیا تھا شرک کہتے ہیں کہ اس کو کنفیوژن ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو شرک کے معنی ہے اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق جاننا یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یعنی عبادت کے لائق یا مستقل بھی ذات یعنی اپنی ذات میں غیر محتاج مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم ذاتی ہے واجب الوجود نہ جانے یعنی مستقل بھی ذات یعنی اپنی ذات میں غیر کے محتاج مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم ذاتی ہے ٹھیک ہے تو یا مستقل بھی ذات و واجب الوجود نہ جانے شرع عقائد میں ہے شرک اللہ تعالی کی الوہیت میں کسی کو شریک جاننا جیسے مجوسی یعنی آتش پرست اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جاننا جیسے بتوں کے پجاری جس کو آپ سجدہ کہتے ہیں یہ اول تو سجدہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سجدے کی وہ تعریف پر ہی نہیں آتے، جو جس کو سجدے کی تعریف کہتے ہیں یہ اس پر نہیں آتے. کوئی ہے مسلمان جو اس صاحب مزار کو اللہ مانتا ہو یار، یا عبادت کے لائق جانتا ہو؟ ناممکن ہے یار، محال ہے.
اور فرط محبت
یہ ہو ہی نہیں سکتا.
کوئی فرط محبت سے جھک بھی گیا تو اس کو ہمارے کھاتے میں ڈالنا بھی تو صحیح نہیں نا.
کوئی نہیں، بہت سارے لوگ
نہیں چلتے ہیں، چلتے ہیں. پہلے تو میں نے آپ کو یہ سجدے کی کیفیت بیان کی، ٹھیک ہے،
کیفیت جو آپ نے بیان کی اس سے آپ
نہیں ہمارا متفق نہیں ہے. نہیں اس طرح کی کیفیت کرنے بھی نہیں چاہیے کہ اگر وہ نہ حرام کی طرح بھی اگر لے کے نہیں جاتی.
سٹارٹ میں آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں.
نہیں ڈیفائن نہیں کرنا ہوتا، پہلے تو غلط فہمی دور کرنی ہے نا کہ وہ سجدہ نہیں ہے. جس کو ہم سجدہ کہہ رہے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے. اور جس جھکنے کو ہم برا جاننے، میں تو عوام کو کہوں گا یہ جھکنے کی بھی اجازت کیوں ہے، بلکہ ہمارے اعلی حضرت امام علیہ سنت کی تعلیمات، ہمارے علماء کی تعلیمات کے مطابق تو مزار شریف سے چار ہاتھ دور رہے،
دور رہے،
ادب ہے.
اب جو سجدہ کر رہا ہے آپ اس چیز کو کنڈیم کر دیتے ہیں، یہاں پہ بات ہو گئی ختم. آپ نے کنڈیم کر دیا نا اس چیز کو کہ سجدہ کرنا غلط ہے.
اس میں بہت زیادہ اگر کوئی چیز آتی ہے نا بعض لوگوں کے لیے، تو وہ علم کی کمی آتی ہے، کہ علم کی کمی ہوتی ہے کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کو متنفر کرتا ہو. ان کو یہ اس طرح مطلب کہ جھکنے کا اور اس طرح کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ بزن ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہوں. جو بزن ہو رہے ہیں، بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی علم کتنا ہوتا ہے کہ جو سجدہ نہیں اس کو سجدہ کہہ دیا، جو شرک نہیں اس کو شرک کہہ دیا، جو حرام نہیں اس کو حرام کہہ دیا. جو یہ کر رہے ہیں وہ خود کتنی بڑی جہالت کا شکار ہیں کہ ایک شخص شرک نہیں کر رہا آپ کہہ رہے شرک ہے، ایک شخص حرام نہیں کر رہا وہ کہہ رہا حرام ہے، ایک شخص ریاکاری نہیں کر رہا وہ کہہ رہا یہ ریاکاری کر رہا ہے. تو یہ خود کسی کے اوپر انگلی اٹھانا یا اس کے اوپر حکم لگانا نہیں ہے، کیا یہ جہالت نہیں ہے؟
بھائی صاحب جو دکھے گا ہم اس کے اوپر جائیں گے نا، ہماری تو وہ سوچ نہیں ہے.
علم کی کمی چاہیے نا. علم کی تو کمی آئی نا، جو دکھنا ہے وہ دکھنے کے
لیے. میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے،
آپ کا علم کتنا، میرا علم کتنا، ان کا علم کتنا. یہاں تو بات ہے کہ قرآن و حدیث کا وہ علم جو درست کو درست اور غلط کو غلط سمجھ سکے. تو اب ایک مسلمان کو شرک کی صحیح تعریف تک نہیں پتا، مگر اس کے ذہن میں تصور موجود ہے، تعریف نہیں پتا، اس کے ذہن میں تصور کیا موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو وہ کب کس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق جانتا ہے؟ صرف اللہ کا نیک بندہ جانتا ہے. اب اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا عمل وہ کرتا ہے جو کہ اسلام و دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا.
یعنی شرک نہ کرے وہ، اس کے علاوہ مزارات پہ جا کے جو بھی کرے،
جو بھی کرے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو ابھی تو کوئی ایسی وضاحت نہیں کی، میں تو آپ خود ہی آگے دو قدم بڑھ گئے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اولیاء کرام کی مزار پر جانا یہ سعادت کی بات ہے، لیکن ان مزارات کے اوپر جو بھی خلاف شرع کام ہوں گے اس کو کوئی بھی ذی شعور اور عقل مند انسان مسلمان اس کو درست نہیں کہے گا. مگر کوئی حکم تو لگائیں گے نا. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ابھی جیسے کہ عمار بھائی نے ایک سوال کیا، باتوں باتوں میں دھاگا باندھتے ہیں. ایک آدمی گیا مزار پر دھاگا باندھا، ٹھیک ہے، اسے دھاگا کیا سوچ کے باندھا؟
منت مان رہا ہے وہ.
کیا کیا کر رہا ہے وہ؟
اسلام بھائی نے کہا تھا نا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، میں آ کے پھر دھاگا کھولوں گا. میرا کتنا لمبا سفر ہے.
بہت سافٹ چلیے گا، بہت سافٹ چلیے گا، میں انشاءاللہ تعالی بہت مزے سے بات کروں گا. میں
اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ دھاگے باندھنے تالے باندھنا؟
سافٹ رہے، سافٹ رہے، مزہ آئے گا آپ کو. تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے نا انشاءاللہ. میں کہاں سے آ رہا ہوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ مدینے کی طرف جائیں گے اللہ نے چاہ تو. بہت سافٹ چلیے. ایک شخص گیا مزار شریف پر، آپ نے کہا کہ اس نے دھاگا باندھا. اب آپ اسے جا کے پوچھو کہ تم نے دھاگا کیوں باندھا، ٹھیک ہے، وہ کیا جواب دے گا؟
اسے بھی پتا
ہے نارملی
منت ہے. بابا بابا کی منت ہے،
اولاد کی، اولاد کی روزی، روزی کی، اولاد کی، کہ میں یہاں آؤں گا اور اس کو پھر اتار لوں گا جب میرے اولاد.
میں بتاؤں، میں بتاؤں، ٹھیک ہے. یہ کوئی بھائی دے کہ یہ اس کو اگر آپ پوچھیں نا، یہ سب صحیح فرما رہے ہیں باجی عمران کہ داغے والے کو. میں اگر مجھ سے پوچھیں نا تو میں یہ کہوں کہ داغا باندھنے والا یہی کہے گا سب داغے باندھ رہے ہیں نا، میں بھی داغا باندھ رہا ہوں.
چلو ایک نے اصلاح داغا باندھ دیا، چلو سب باندھتے میں بھی باندھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی نیت ہے، کیا نیت ہے؟ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا کہ یہ آیا، اس کے اولاد نہیں ہے، اس نے آ کر کسی بھی بزرگ کے مزار پر ایک دھاگا باندھ دیا، ایک ایسے دھاگا باندھ دیا کہ میں دھاگا باندھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے. کون دے دے؟
نہیں وہ یوں نہیں ہوتا نا, وہ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ فلانے بابا کی منت ہے اور جب میرے یہاں اولاد ہو جائے گی بابا کی وجہ سے تو پھر میں یہ کھول دوں گا. اب مسئلہ تو یہی ہے نا, اولاد تو دینا اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ دے گا, اب جا رہا ہے بابا کی منت ماننا.
ٹھیک ہے, اب یہ گیا کہاں دھاگا باندھنے کے لیے؟
بابا جی کے مزار پر.
کسی کنسرٹ میوزک سینٹر میں گیا اور کسی آرکیسٹرا کے ڈرم پر باندھا اس نے,
دیکھیں
کسی گٹار پر باندھ نہیں, دیکھیں موبائل سے چلتے ہیں,
دیکھیں وہاں اس سے کم بھی تو نہیں ہے نا.
سن تو لے نا,
وہ اس کی ملکیت ہے دیوار.
نہیں نہیں میں ایک بات جو وہ ایک الگ, دیکھیں میں بات دیکھیں یہ الگ میٹر ہے. پہلے تو دھاگا باندھنے پر چلتے ہیں, وہ جا کر دھاگا اس نے کہاں باندھا؟
مزار پہ.
اس مزار سے اس کا کیا اعتقاد ہے؟
یہ ایک بزرگ ہیں.
وہ سمپل سی دیکھیں آپ اس طرح کے یار اب یہ سمپل سمپل جواب دینا پڑے گا اپنے, تو صاف صاف کلیئر ہو رہا ہے. دیکھیں کلیئر ہوگا امت کو فائدہ ہوگا.
آپ نے پوچھا کہ کیوں
امت کو فائدہ ہوگا اگر آپ صحیح کلیئر ہوتے ہوتے چلیں گے تو. کنفیوز آپ بھی نہ ہو, کنفیوز میں بھی نہ ہو, میں تو بہت سیریسلی چل رہا ہوں. اسلم بھائی پلیز میری بات کو سمجھیے. دیکھیں جہاں ماننے کی بات ہے وہاں مانتے چلیں, نہ میں آپ کو گھیر رہا ہوں نہ مجھے گھیرے. ہم بیٹھے اس لیے کہ ہم امت کو کسی کنفیوژن سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. سمپل سی بات ہے, آپ بتائیے کہ اس نے یہ دھاگا وہ مزار پر ہی کیوں گیا دھاگا باندھنے کے لیے؟
کیونکہ اس کو اس نے دیکھا, لوگوں سے سنا, اس کا اعتقاد بنا, وہ وہاں گیا. آسان الفاظ میں
اعتقاد مزار ہی کا کیوں بنا میں یہ پوچھ رہا ہوں. اعتقاد اس کا کسی اور جگہ کا کیوں نہ بنا, کسی سمندر کی کشتی پر کیوں نہ باندھ دیا گیا؟ یار یہ سمندر میں گھومتی ہے ڈوبتی ہی نہیں ہے یار, کسی عجیب کشتی ہے اس میں دھاگا باندھو یار. ویسے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تالے خریدنا لگانا دھاگے باندھنا اس پر ایک عام آدمی کو کنفیوژن تو ہے, تو اگر اس پر آپ مزید کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
نظر ماننے کے اندر جیسے وہ دھاگے باندھنے کی نظر مان لیتے ہیں کہ دھاگا باندھوں گا, تالا لگاؤں گا, تالی لگاؤں گا, اس طرح کی جو نظریں ہیں یہ فضول ہیں. یعنی ان کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے, اور کسی شے کے جو ہے وہ اس طرح کے امر مشروع ہونے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل شرعی موجود ہو. یعنی کوئی ایک بنیادی چیز ہے اور اب اس کی کوئی قسم ہے, یہ اس کے کسی فرد کے طور پہ آ گئی, یہ تھوڑی سی اصطلاحی زبان استعمال کر رہا ہوں, تو اس کے پیچھے امر مشروع ہونا ضروری ہوتا ہے اگر کسی کو ہم نے مستحب یا نیک یا عبادت کا کام قرار دینا ہے. اب یہ صرف دھاگا باندھنا تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کوئی دین کے اندر اس کی بنیاد ہے اور یہ اس کی وجہ سے کوئی عبادت کا کام ہے یا یہ کوئی اچھا کام ہے, یا تالا لگا دینا اس کی کوئی دین کے اندر بنیاد ہے, جو اس کی بنیاد نہیں ہے دین کے اندر. نیا کام بدعت کہلاتا ہے. بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. اچھی بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے دلیل شرعی موجود ہوتی ہے. جیسے ہم اذان سے پہلے جیسے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں, اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا. یعنی درود و سلام اب اذان سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے ہے تو وہ درود پڑھنا ہی. اب درود پڑھنے کی دلیل موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی پر خوب درود و سلام بھیجو. درود پڑھنے کی دلیل پیچھے موجود ہے, لہذا اب درود کہیں بھی پڑھا جائے وہ درست ہوگا اور وہ ایک اچھی چیز ہوگی. لیکن یہ جو دھاگا باندھنا ہے, یہ جو تالا لگانا ہے, اس کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں اس کا کوئی ثبوت پیچھے موجود ہے اور یہ اس کا کوئی فرد ہے, اس کی کوئی صورت بنتی ہے. تو لہذا یہ جو دھاگے باندھنے کی جو صورتیں ہیں یہ غلط ہیں, ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ محض ایک جہالت کی چیزیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے دین کے اندر, تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے.
ان لوگوں کو روکنا پڑے گا. ایک بات, آج دھاگے اور تالے لگ رہے ہیں, کل کو بکرے بھی چڑھیں گے, گائے بھی آئے گی.
اگر بکرا کیا چلے گا؟ کیا بکرے کو مزار پر جا کے کھلا چھوڑ دو گے؟
نہیں کھلا نہیں چھوڑ دیں گے,
وہاں بکرا کٹے گا. بکرا کٹے گا تو کون کھائے گا؟
بکرا نہ کٹے گا تو پھر کون کٹے گا؟
بکرا کٹے گا تو صحیح نا, کبھی نہ کبھی.
ٹھیک ہے, بکے کٹے کچھ بھی ہو,
چلو کچھ بھی, بک بھی گیا, کٹے گا کٹے گا, عموماً کٹے گا نا, کٹے گا تو کٹے گا تو کوئی تو کھائے گا. جنہوں نے کھانا کھایا اس کا ثواب ملے گا. وہ اس کی نیت کیا تھی؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جس نے آپ کے گھر میں بکرا آیا صدقے کا, عموماً صدقے کا بکرا صدقے کی مرغی آتی ہے, آپ نے صدقے کا انڈا آیا, ہم نے کوئی صدقے کا انڈا صدقے میں دے دیا, یہ انڈا بیچ دیا اس نے, کھایا ہی نہیں, آپ کو کس چیز کا ثواب چاہیے کہ یار یہ کوئی کھائے گا؟ انڈا پھینک تو نہیں دے گا, عرض کر رہا ہوں, انڈا کو جا کر پھینک تو نہیں نہ دے گا, یہ کوئی کھائے گا اس کے پیٹ میں جائے گا. ہم آٹا صدقہ کر دے کوئی کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جائے گا, بکرا صدقہ کرتے ہیں کہ کوئی کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جائے گا. یہ ایک نیکی کے کام کی نیت سے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کی برکت سے میری پریشانی دور فرما دے گا. اس طرح عام آدمی جب کہیں کسی مزار شریف پہ جا کر کوئی بکرا دیتا ہے، کوئی مرغی دیتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیتا ہے، تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ غریبوں کا یا عام آدمی کے پیٹ میں چلا جائے گا، لوگ کھانا کھائیں گے. کھانا کھلانے میں لوگ تقرب ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرب ڈھونڈتے ہیں کہ کھانا کھلانا یہ کار ثواب ہے، کہ کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرنے والے کاموں میں شامل حدیث ہے. اب چونکہ یہ پوری ایک اصل موجود ہے، جو ہمارا پچھلا بھی ایک جو فیس ٹو فیس ہوا تھا، اب چونکہ ایک اصل موجود ہے، کوئی جا کر مزار پہ کچھ بکرا بھی نہیں دیتا، خالی پانی کا ایک جگ لے جاتا ہے، پانی کا کولر لے جاتا ہے، اور سب کہتے ہیں پیالہ دے کر سب کو پانی پلاتا ہے، لے پانی پی لو. یہ نیکی کا کام کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی برکت سے، اور ایک میں مزار پہ جا رہا ہوں، بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، اس کا قرب پانے اور قبولیت دعا کے مواقع تلاش کر رہا ہوتا ہے. کہ یار یہ عرفات کا میدان یہ قبولیت دعا کا مقام ہے، اب عرفات کے میدان میں اسی وقت بارش بھی ہو گئی، یہ مزید قبولیت تو قبولیت کا موقع ملا نا. اچھا اسی دعا کے اندر آپ کو چھینک بھی آ گئی، تو یہ بھی شاہد عدل ہے، یہ بھی مطلب ایک طرح سے گواہی ہے قبولیت کی. یہ چیزیں جو پلس ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کو ہم نیگیٹو کیوں لیتے ہیں؟ وہاں پر آپ کو 10 چیزیں نظر آئیں، کبھی مزار پر جا کر دیکھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کتنی کر رہے ہیں، کبھی مزار پر جا کر دیکھا کہ بے نمازی جا کر مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ نے کسی مزار پر جا کر دیکھا کہ شخص کونے میں بیٹھ کر درود پاک کتنا پڑھ رہا ہے، کبھی مزار پر دیکھا کہ کوئی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کر رہا ہے، اللہ اللہ کے ضربے کتنے لگا رہا ہے، کبھی یہ آپ کو مزار پر کوئی نظر نہیں آیا؟ قرآن کی تلاوت نظر نہیں آئی؟ اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ایک آدمی نظر نہیں آیا؟ اس کے سر پر ٹوپی رکھنا آپ کو نظر نہیں آیا؟ اس کا غسل کر کے مزار پر جانا نظر نہیں آیا؟ اس کا کوئی مزار پہ جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا بھی نظر نہیں آیا کہ ہاتھ اٹھا کس کے حضور رہا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا رہا ہے، نیک آدمی کا وسیلہ لے رہا ہے. آپ کو یہ کوئی چیز نظر نہ آئی، کیونکہ آپ کی نظر تو تالے میں دھاگے پہ پھنسی ہوئی ہے، آپ کی نظر تو بکڑے مرغی پہ پھنسی ہوئی ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر، پلس مائنس کر، جو غلط ہے میں بھی غلط بولوں گا، اس کو آپ بھی غلط بولیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو غلط ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے. لیکن جو چیز ناجائز نہیں ہے، ہر جائز کام کیا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر کام کو جو کہ ناجائز نہیں ہے اس کو آپ ناجائز بولیں گے کیسے؟ شریعت پر افطرا دیکھیں، آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں. لوگوں کے وسوسوں میں آ کر آپ اپنے اندر شدت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ ایک عوامی وسوسے لے کر ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ عوامی وسوسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس میں اتنی شدت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے جن کے وسوسے لے کر بیٹھے ہوئے ان کے بیٹے بیٹے ان کی وسوسے دور ہو گئے ہوں اور آپ کے پیٹ کا غبار ہی نہیں نکل رہا ہے، اس کا میرا کیا حال ہے؟ یار یہ مولانا صحیح تو بول رہا ہے یار، ہمارے کنفیوژن دور ہو گئے، اب آپ مائک لے کے بیٹھے ہو، نہیں یوں کیوں. تو ایک چیز ہے، اکلے کے پیٹ میں گڑ بڑ نہیں، آپ کے پیٹ میں خالی خالی گڑ گڑ ہو رہی ہے. میں نے اتنی قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی، اتنی حدیثیں سامنے رکھی، حیات کی، بعد وفات کی، مدد کی، وسیلے کی، ان تمام تو چیزوں بتائیں. میں قرآن کی آیت ہی تو بیان کر رہا ہوں، میں حدیث ہی تو بیان کر رہا ہوں، اسلام و بزرگوں کی باتیں ہی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوئی ایسی تصور بتائیے جو میں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہو. آپ جس چیز کو ناجائز کہیں گے، کس چیز کو بھی ناجائز کہیں گے کہ عمران یہ ناجائز ہے، اب عمران کا دوسرا سوال ہوگا کہ آپ مجھے کوئی حدیث بتا دیں، شریعت کا کوئی ایسا اصول بتا دیں کہ ناجائز ہے. تو کسی شے کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے، اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل ضروری نہیں ہوتی. یہ دلیل اگر اللہ کرے سمجھ میں آ جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. آپ نے لباس پہنا ہے، میں اس کو ناجائز کیسے بولوں؟ آپ میں بولے مدثر بھائی یہ لباس ناجائز ہے، تو آپ مجھے کیا بولو گے؟ عمران بھائی میں نے ستر چھپایا ہے، بدن چھپایا ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل تو دو نا، ورنہ اصل میں آپ نے کیا کیا؟ بدن چھپایا. اب بدن چھپانے کے لیے آپ نے جس لباس کا انتخاب کیا، وہ لباس اگر ناجائز ہوگا تو میں کہوں گا نا یہ لباس اس لیے ناجائز ہے. مثال کے طور پر ستر تو آپ نے چھپایا، آپ نے بدن چھپایا، آپ نے نکر پہنی ہے اور گھٹنا اس کے اوپر کیسا نظر آ رہا ہے، میں بولوں گا یار مدثر بھائی آپ نے ناجائز لباس پہنا، تو آپ مجھے کیا بولے بھائی ناجائز عمران کیسے ہو گیا؟ کیوں ناجائز کہوں گا؟ دلیل دوں گا نا، چونکہ آپ کا ستر عورت نظر آ رہا ہے اس لیے مدثر بھائی یہ لباس ناجائز ہو جائے گا، نہ کہ یہ کپڑا ناجائز ہو گیا یار، ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے جو کلر پہنا تھا میں کہوں گا یہ کلر ناجائز، آپ عمران کیسے کلر ناجائز ہو جائے گا؟ تو میں حدیث دوں گا نا کہ حدیث میں اس کو ناجائز کہا گیا. آپ نے جو کپڑا پہنا کہ یہ ریشم ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ مرد کو پہنا منع ہے، لباس پہنا آپ نے، ستر عورت بھی چھپا ہوا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا ناجائز کہنے کی، کہ بھائی اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، ورنہ ناجائز کہنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے. ننگے سر ہیں آپ تو ٹھیک ہے، ننگے سر بیٹھے ہیں، अब कोई बोलेगा यार आप नंगे सर बैठे हैं ये नाजायज हो गया, तो आप बोलोगे भाई मनन कैसे नाजायज हो गया यार, आपको इमामा पहनना चाहिए, तो आप मुझे बोलोगे भाई इमामा सुन्नत है मदीना मदीना, लेकिन अगर मैं इमामा नहीं पहनता तो नाजायज कैसे हो जाएगा, आप मुझसे कहोगे नहीं कहोगे, तो इसका मतलब क्या होगा मैं नाजायज की दलील दूंगा, आप बोलोगे कि आप नाजायज की दलील ही नहीं ला रहे, तो उसका मतलब मैं जैसा बैठा हूं जायज तो हुआ ना। सिंपल सी बात है, जब हम अपने बारे में गौर करते हैं, ये बिस्किट है क्या लफ्ज बिस्किट लिखा है कहीं, मगर इसके अंदर जो चीजें मिली हुई हैं ये असल में इसमें जो अज्जा मिले हुए हैं वो अज्जा जायज है, तो बिस्किट खाना जायज हो गया।
सिलसिला हमारा
थोड़ा कंफ्यूजन खत्म करें और शरीयत को मुश्किल करने के बजाय, इस्लाम व दीन के अहकामात को मुश्किल करने के बजाय और अपनी तरफ से इसकी तफसीर और ताबीर बयान करने के बजाय, जो बुजुर्गों की शुरू से तरकीब चली आ रही है, आप देखिए जब इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह को कोई मसला दरपेश होता, कितने बड़े बुजुर्ग हैं, आप खुद फरमाते जब मुझे कोई मसला दरपेश होता है तो मैं इमाम आजम की मजार पर जाता हूं, क्यों भाई मसला तो अल्लाह दूर करेगा, इमाम आजम की मजार पर क्यों जाए, क्या वहां जाता हूं दो रकअत नमाज पढ़ता हूं और इनके वसीले से दुआ करता हूं मेरी मेरा मसला हल हो जाता है, तो क्या इमाम शाफई कुरान और हदीस को नहीं जानते थे, इमाम आजम खुद सरकार के रोजे पर जाकर नहीं कहते कि मेरा तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, क्या इमाम आजम शरीयत को नहीं जानते थे, क्या साहबाए कराम ने सरकार के विसाले जारी के बाद सरकार के कदमों में मजार पर हाजिरी नहीं दी, क्या आपके वसीले से दुआ नहीं की गई, क्या आपसे ये नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो, या रसूलल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं मेरे गुनाहों की मगफरत की भीख मिले, और रोजे से आवाज आती है कि जा अल्लाह ताला ने तेरी मगफरत फरमा दी, ये वाज़े हदीसें मौजूद है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बड़े जय्यद बुजुर्ग जिनकी हदीस हम बयान करते हैं, उन्हें मदीने मुनव्वरा में भूख लगती है तो आका के रोजे पर हाजिर होकर कहते हैं अलजो या रसूल अल्लाह आका मुझे भूख लगी है रोटी तो अल्लाह देगा, ये इतनी हदीसें इतनी रिवायात इतने वाकयात किताबें भरी हुई हैं इसकी, जहां मतलब ये पूरी बयान में कैसे करूंगा,
नहीं पता भी तो होना चाहिए ना, अभी जगह इनको इनको पता होना चाहिए ना, अभी इन्होंने ये बातें सुनी ना तो इनके जहन में भी ये आया होगा कि इन्होंने भी मांगा है, तो असल में पता नहीं है, जब भी तो इस वक्त चुप लगी है ना,
ये मांगना ना मांगना क्या है यार, अल्लाह तबारक व तआला ने
यहाँ तो क्लियर हो
गया
असलम भाई, देखिए ईमानदारी की बात करनी चाहिए, ईमानदारी की बात करनी चाहिए कि हकीकत यह है कि बाज औकात किसी के जहन में इतने ख्याल और वसवसे नहीं होते, मैंने क्या कहा कि दो चीजें होती हैं, एक मानने के लिए आता है, एक आता है समझने के लिए, और एक आता नहीं आता मैं समझा कर ही जाऊंगा
बेस करने के लिए,
तो अब समझने के लिए जो आएगा ना और वाकई वो एक मतलब अच्छा मुसलमान है,
एक चीज मुझे समझा
मैं अर्ज करता हूं, जब अगर वो अच्छा मुसलमान, जब एक अच्छे मुसलमान के आगे शहजाद भाई जब कुरान की आयत बयान की जाएगी, कुरान की तफसीर बयान की, आयत के सामने तफसीर बयान की आपको, हदीस बयान की जाएगी, हदीस की शरह बयान की जाएगी, जब ये सब कुछ किया जाएगा और बुजुर्गों से बयान किया जा रहा है, अब मुझे बताइए कि यहां पर कौन सी कंफ्यूजन है, अब कंफ्यूजन यही रह गया जना फलां मना करता है फलां मना करता है फलां मना करता है, तो मैं आपके सामने इमाम आजम, मैं आपके सामने साहबा कराम ठीक है, औलिया कराम, इमाम आजम, बड़े बड़े बुजुर्गों की सीरतें लाकर रख दी और औलिया कराम की वाकियात लाकर रख दिए, देखे जो भी होगा बुखारी क्या हदीस पढ़ेगा उस हदीस की शरह पढ़कर ही हमसे बात करेगा ना, तो मैंने तो शारे बुखारी की बातें बयान की आपके सामने, ये सारी बातें मिश्का शरीफ की शारा लिखने वालों की बातें बयान की, यानी मैं आयत बयान कर रहा हूं, कुरान मजीद के तर्जमे बयान कर रहा हूं, तफसीर लिखने वालों की तफसीर बयान कर रहा हूं, और हदीस बयान कर रहा हूं, हदीस की शरह बयान करने वालों की शरह बयान कर रहा हूं, जिन्होंने हदीसें लिखी हैं उन हदीस लिखने वालों की जिंदगियां बयान कर रहा हूं, और आइमा मुज्तहिदीन जिसमें इमाम आजम और इमाम शाफई भी शामिल हैं रहिमहुल्लाह ताला, इनकी सीरतें भी बयान कर रहा हूं, इतनी सारी बयान करके सौ सदी हुए हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को, वक्त मुजद्दिद है वली कामिल है आशिक रसूल है, इनके फतावे के हवाले बयान कर रहा हूं, सब कुछ बयान कर लेने के बाद भी अब अगर कोई कहता है कि ला नुसल्लिमु यार मेरी मैं नहीं मानता मेरी समझ में नहीं आता, तो फिर हम मिलकर दुआ करते हैं हाथ उठाते हैं या अल्लाह उसके दिन में हिदायत का नूर अता कर दे,
वसवसे ने वो क्यूरियोसिटी है, ये हर आदमी के दिल की आवाज है, तो पूछना चाहता है बेसिकली पूछने वाले,
हर आदमी के दिल की आवाज पर आपसे मेरा एक इख्तलाफ है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के एतराजात में पड़ते हैं, बहुत कम लोग हैं, یقین مانیے جن کو نیاز خانے میں بھی اعتراض ہوتا ہے نا یا جن کو نیاز خانے وسوسے ہوتے ہیں نا نیاز سامنے آتی تو وہ نیاز بھی کھا لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے
دیکھا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے
تو یہ ہوتا ہے مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں
نہیں دیکھیے
آپ نے جتنی تک باتیں سمجھائی ہیں جو مجھے واقعی نہیں پتا تھی
دیکھیں
مانتا ہوں
اونر ہے یہ بالکل ابھی آپ اونر ہو گیا
میں بالکل بات مانتا ہوں کہ جو آپ نے وسیلے کے بارے میں اور جو اولیاء اللہ کے بارے میں بات بتائی ہے اور ان کے جو آپ نے دلائل دیے ہیں قرآن و سنت اور یہ اس کے حوالے حدیثوں کے حوالے تو میں تو مانتا ہوں
ایمانداری کنفیوژن تھی
میری کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی لیکن
یہ دیکھیں یہ آنر ہوگی یہ بات آپ کی
میری کنفیوژن دور ہو گئی باقی عمار بھائی بیٹھے ہیں اسلم بھائی بیٹھے ہیں ان کے بھی
عمار بھائی کا کنفیوژن ہونے کا تو مجھے تصور نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمار بھائی تو ہمارے ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں جو ایک نمائندگی کے طور پر ہوتے ہیں اور کراس ٹاک کرنے میں کیونکہ یہ تھوڑے سے ماسٹر ہیں لہٰذا ان کا انتخاب کر لیا جاتا ہے جو ریئلٹی ہے وہ میں رکھ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہم تو عقائد میں بھی ریئلٹی بیان کرتے ہیں اپنے سلسلے کی بھی ریئلٹی بیان کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بعض چیزوں میں کنفیوز ہیں ریئلی یہ ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سلسلہ ہوا اس کے بعد آپ نے ڈکلیئر کیا ہے کلیئر ایک
بات تو کلیئر ہو گیا
کہ یہ ہوا یہ میرے لیے تو پلس ہے نا یار
نہیں
آئیے امین
یہ ماشاءاللہ انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا اور مانا بھی ہونے کوالٹی ایسی ہونی چاہیے جو مانے سننے کے لیے آئے تو حق کو سن کر مان لینا یہ بھی سعادت ہے
لیکن ابھی آپ نے جو ایک بات کری کہ میں آپ کی بات میں کلیئر کر رہا ہوں اب آپ نے خود ہی ایک بات نکال دی ہے تو اس کے حوالے سے بھی مجھے بتا دیں یہ نیاز کا کیا چکر ہے
نیاز اس سے پہلے ایک سوال کر لوں بلٹی سسٹم ہے نا اصل میں یہ میں بتاتا ہوں یہ بلٹی سسٹم ہے
اچھا ابھی
بلٹی سسٹم کی وضاحت کر دوں
بلٹی سسٹم کیا وہ بھی بتا دیں
ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کھایا ہم نے کہا یہ فلانے بزرگ کی ہے اور اس کا ثواب ہم نے بلٹی کر دیا تو یہ بلٹی سسٹم ہے نا یہ تو
اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا
نہیں چلتے ہیں
اسی کے اسی
نہیں آپ ان سے پوچھیں آپ کا نام
راحل
راحل بھائی اب آپ یہ جو بلٹی صاحب ہے نا
جی جی
اب آپ زہیب بھائی سے پوچھیں کہ اچھا بتاؤ گے یہ جو ہوا یہ کیوں غلط ہوا پوچھیں تو صحیح ہے صحیح
بھائی آپ بتائیں اب یہ کہ کیوں غلط
یہ ہوا کیسے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں
نہیں چلو کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد یہ ہوا کہ یہ فلاں بزرگ کو ثواب اس سال ہو گیا یہی نا
ہاں مطلب
نیاز ہی فلا بزرگ یہ کیوں غلط ہے ان کو پوچھے
تو صحیح ابھی تو یہ بھی ایک بات پوچھنی ہے لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ نیاز ہوتی کیا ہے
نہیں یہ تو بلتی کہہ رہے نا
ابھی آپ نے یہ بات کہا
میرے تو جواب ہوا ہی نہیں ہے یہ تو مطلب کہ اشکال پر اشکال آ گیا نا
آپ کا سوال کا جواب اسی میں
نہیں میں آپ تو مدینہ مدینہ ہو جاؤ گے میری آڑی ہو جاؤ دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے نا
صحیح
ابھی آپ ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے آپ ان کو یہ پوچھو کہ یہ کیوں غلط ہوا چلو ہم نے کھانا کھایا
بھائی یہ کیوں غلط ہوا
کوئی آیت بتا دو دیکھو بھائی آپ تو قرآن و حدیث کی بات کرنا راحل بھائی
جی بالکل
اس کے نیچے نہیں آنا
آپ کے حوالے سے
آپ قرآن و حدیث کی بات کرنا ٹھیک ہے آپ ان کو پوچھو بھائی مجھے کوئی قرآن کی آیت اور حدیث بتا دو کہ جس سے یہ غلط ہو رہا ہے
پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ہم نے بھیج دیا یہ ہم نے بھیج کیسے
نہیں آپ ان کو یہ پوچھو کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس سے قرآن کی آیت حدیث بتا دو
یہ ہے نا یہ قرآن و حدیث میں کہیں ہے لکھا ہوا ہے
مطلب میرے کہنے سے ہو گیا مطلب میں نے کہا کہ فلاں کا ہے یہ ثواب تھا چلو میں یہ ثواب کیونکہ میں نے عمل کیا تھا نا تو اس کا ثواب تو مجھے ملنا چاہیے تھا اب کیا ہوا میں نے کہا نہیں جی میں راحل بھائی کو دے رہا ہوں تو میرے کہنے سے راحل بھائی کو چلا گیا پھر راحل بھائی نے کہا چلو اس کا ثواب جو امین بھائی کو دے دو امین بھائی کو چلا گیا صحیح امین بھائی نے کسی اور کو دینا ہے
بوٹی سے آلو آلو سے خالی چاول پھر آپ کو جو بچا کچا مل جائے گا وہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ بول لیں آپ
ابھی حاجی صاحب یہ دونوں آ گئے ہیں مجھے پھنسانے کے لیے نا اب آپ آئے اب ڈائریکٹ بیچ میں
ایک بار عیسیٰ علیہ السلام
اب مجھے پڑھنا یہ میرا مائنڈ بھی کلیئر کر دیں
چندے کا باکس بھی رکھا ہوتا ہے لنگر کا باکس بھی تو رکھا ہوتا ہے لنگر کا نا اس میں لنگر بھی تو ڈال لو نا
ارے بھائی عمران بھائی نے ابھی بسکٹ کھایا نا جو اچھا وہ اس کو نہیں بول دیا کہ یہ گوشت پاک کی نیاز ہے یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے یعنی وہ ہر وہ کچھ بھی کھائے وہ نیاز کے زمرے میں آ جاتا ہے کھانا ہے یار اور بعض اوقات تو عمران بھائی وہ یعنی کھانا ہے آپ نے لائیں عوام کو کھلانا شروع کر دیں وہ تھال رکھ کے
کھانا کھلانا ثواب ہے
ہاتھ اٹھا لیں گے اب وہ تھال اڑ کے آئے گا کیا ہاتھ میں وہ پتہ نہیں کیا بول رہے فاتحہ دے رہے ہیں
نہیں ایک سوال پھر
آپ کے میگزین خالی ہو گئے
نہیں ابھی تو بات
ہم تو سوال کر رہے ہیں آپ اس کو ہے میگزین
سوال تو کرنے دیجیے
چلیں آپ بھی کر لیں
جی
امین کیوں کنفیوز ہوں غلط ہو تو کنفیوز ہونا
صحیح بات
ٹھیک
ہے اس میں بھی کیٹیگری بنی ہوئی ہے نا شہزاد بھائی ٹھیک ہے نا آپ نے اگر ہزاروں میں دیے تو آپ کی ایک الگ سے بالٹی بھی بنے گی نیاز میں نا گھر کے لیے اور پھر آپ کو الگ تھال میں بٹھایا جائے گا نا اب 10,000 روپے کا چندہ دیا ہے لاکھ روپے کا دیا کیٹیگری بنی ہوئی ہے نا نیاز والوں کی بھی نا کہ یہ بڑا نیازی ہے تو 1,00,000 روپے دیا اس کی دو بالٹیاں بھی ہوں گی تو یہ بھی تو کلیئر ہو جائے نا کہ اور بندوں کو کھلانا ثواب نہیں ہے کیا جس نے 1,00,000 روپے دیا اس کی دو بالٹیاں بنتی ہیں और जिसने एक रुपया दिया बस उसको बोलो यही खाओ।
और अल्लाह के नाम के मेले वालों को तो कह देना चाहिए कि सबसे पहले अमर भाई के घर में थैली भिजवा देना, वरना किसी की खैर नहीं है ना, बेचारे को लगता है मिलता विलता नहीं होगा।
अच्छा उसके
तो चंदा देने वाले की तो ये होता है बातों का।
एक और चीज ये होती है कि अच्छा एक काम करना, 50% आप रख लेना, 50% जो है ये बांट देना इधर उधर, ठीक है ना। अच्छा इसमें बीच में गरीब माइनस, ठीक है, जो अपने अपने हैं उनको खिला लिया, ठीक है, उनका पेट भर गया। अब जो बचा है या किसी गरीब को नहीं देंगे, या ठीक है यार एक काम करो, ये अपने ही लड़के हैं ना इनके, एक इसके घर पे बाल्टी भिजवा दो, एक जो अपना कुक है ना इसके घर पे भिजवा दो, एक जो फला जिसने चंदा करके लाया था, जो किसी को घेर के लाया था, ठीक है ना। अच्छा खाना खिलाना सवाब है। अच्छा वो जो बीच में गरीब माइनस है
भाई, एक बाल्टी हमारे यहाँ भी पहुँचा दे,
ठीक है ना। अलग अलग बाल्टियां जो है वो जब बचता है ना वो अपने अपने घर पे पार्सल हो जाती है
भाई। अल्लाह के नाम पे खिलाए यार, कभी है ना उनके नाम की खिला रहे हैं, कभी उनके नाम की खिला रहे हैं, कभी गोसपाक की नाम की खिला रहे,
अल्लाह के नाम का खाना, गैरुल्लाह
के नाम के खाने खिला रहे हैं। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम की खिलाए, अल्लाह बरकत देगा। कभी इसकी नियाज, कभी उसकी नियाज, इतनी नियाजें हो गई है।
एक और सवाल जो यहाँ पर बात हुई है नजर और न्याज के हवाले से, नजर हम औलिया किराम की नजर मानते हैं, मेरा ये काम हो गया तो फना वली की बारगाह में ये मैं नजर पेश करूंगा, जैसे होता चादर चढ़ाऊंगा या मैं वहां पर फकीरों को खाना खिलाऊंगा, इतनी देगे चढ़ाऊंगा, ये नजर है क्या और ये नजर मानना दुरुस्त है या नहीं। यहां पर एक बात बड़ी जो इसकी बुनियादी सी चीज है वो मैं अर्ज करता हूं। देखिए बात औकात अल्फाज दो तरह के होते हैं, लफ्ज एक ही होता है, माना दो होते हैं। एक लफ्ज का लुगवी माना होता है, जो लुगत के अंदर आम बोलचाल में जो माना है, एक वो होता है, और एक किसी लफ्ज का इस्तिलाही माना होता है, यानी टेक्निकल मीनिंग, टर्मिनोलॉजी होती है वो। जब किसी लफ्ज को बोला जाता है तो ये देखा जाता है कि यहां ये लफ्ज किस माना में इस्तेमाल किया गया, यहां ये लफ्ज किस माना में इस्तेमाल किया गया। लफ्ज नजर जो है इसका एक लुगत के एतबार से माना है और एक इस्तिला के एतबार से माना। इस्तिला के अंदर ये एक इबादत है, जैसे नमाज, रोजा, हज, जकात इबादत है, इसी तरह नजर भी इबादत है। इसे कहते हैं नजर फिकही, नजर शरई, नजर इस्तिलाही, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और एक होती है कि जो हम नजर अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब हम बड़ी मोहब्बत और अकीदत से किसी को कोई चीज पेश करें, हमने मिसाल के तौर पर अगर बच्चों के लिए कोई सूट खरीदा तो हम बच्चों को ला के देंगे बेटा ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लेकिन अगर यही सूट, यही एक कपड़ा जो है हमने किसी नेक आदमी के लिए या अपने मां बाप के लिए खरीदा और हमारे दिल में उनकी बड़ी अकीदत है तो हम जाके कहेंगे कि अम्मी जी ये आपकी नजर है, ये आपकी नजर, यही मैं आपको पेश करता हूं। नजर से मुराद होता है मैं आपको पेश करता हूं। तो लफ्ज का इस्तेमाल होता है, जब लुगत के एतबार से कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो उसका ढूंढ डांड के, खेच तान के उसका इस्तिलाही माना वहां ला के नहीं जोड़ दिया जाता। तो ये जो लफ्जों का इस्तेमाल है उसमें देखा जाता है। अब होता क्या है, जैसे हम इसाले सवाब करते हैं, क्या हुआ जी हमने सूरह फातिहा पढ़ी, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, उसका सवाब हम बख्शते हैं, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी सवाब बख्श दिया। अब अगर तो हम सवाब पेश कर रहे हैं अपने घर के अफराद को, यानी किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की मां दुनिया से जा चुकी है, तो वो कहेगा जी मैंने इतना कुरान पाक पढ़ के उनको बख्श दिया। लेकिन यही लफ्ज कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा कि मैंने कुरान पढ़ के नबी पाक अलैहि सलातो सलाम को सवाब बख्श दिया, क्योंकि बख्शिश जो है वो बड़े की तरफ से छोटे को होती है। मकसूद एक ही है कि अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन एक जगह पर है कि बख्श दिया, दूसरी जगह पर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे कि हमने पेश कर दिया। इसी पेश करने के लिए एक तीसरा लफ्ज है और उसे कहते हैं नजर करना, और ये उर्दू जबान का आम सा लफ्ज है कि हम ये कहते हैं कि हमने कुरान पाक पढ़कर उसका सवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजर कर दिया, हमने नजराना पेश कर दिया। ये नजराना उसी नजर से बना हुआ। तो अब नजराने का लफ्ज इस्तेमाल करने में क्या जाता है, किसी को बड़े को अगर कुछ पेश किया जाए तो कह दिया जाता है कि जनाब ये आपकी बारगाह में नजराना है। कोई मुरीद पीर साहब के पास आता है, कोई आम आदमी जो है किसी बहुत मुत्तकी के पास आता है और उसे कोई चीज देता है तो कहता है हुजूर ये आपकी बारगाह में नजराना पेश कर दी। तो ये नजर और नजराने का लफ्ज ये इस्तिलाही नहीं है, ये इबादत के माना में नहीं है। तो अब जब हम ये करते हैं कि हम ये कहें कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अनु की नजर मानते हैं। मतलब मैं कहूं कि अल्लाह ताला ने मेरा अगर कोई बच्चा बीमार है, मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला मेरे बच्चे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 1100 روپے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مانتا ہوں، 1100 روپے سرکار غوث پاک کی نظر مانتا ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا وہ کام اگر ہو گیا، میرا بچہ تندرست ہو گیا، تو میں 1100 روپے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالے ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دوں گا. اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی کا میرے ذہن میں تصور ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ لفظ بولتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 1100 روپے میں سرکار غوث پاک کو اللہ مانتے ہوئے غریبوں کو دے دوں گا، میں ان کو خدا مانتے ہوئے دے دوں گا. یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امپوسیبل ہے بالکل. تو اس طرح کے جملے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، غریبوں پر خرچ ہوگا، اس سے جو ثواب ہمیں ملے گا وہ ثواب بطور نذرانہ کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. وہ جو ثواب نظر اور نذرانہ ہے اسے اصل شے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ بکرا نظر کر دیا، یہ اتنی رقم نظر کر دی، یہ دیگوں کی نظر مان لی، یہ چادر چڑھانے کی نظر مان لی، یہ فلاں جائز کام کی نظر مان لی. تو لفظ نظر جو ہے وہ بمانا نذرانے کے ہے، اور یہ ایک لغت کا لفظ ہے، عام بول چال کا لفظ ہے. اسے گھسیٹ کر جو ہے وہ لے جانا کہ یہ نظر اصطلاحی ہے، نظر فقہی ہے، نظر شرعی ہے، یہ عبادت ہے اور یہ عبادت کے لیے جو ہے نا یہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر بدگمانی ہے. مسلمانوں کے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا. نظر بمانا پیش کرنا کے ہے، نظر بمانا نظرانہ کی ہے. لہذا اولیاء کرام کی نظر ماننے کے اندر شرن کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اسے پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ نظر اصطلاحی ہے ہی نہیں، نظر فقہی ہے ہی نہیں، تو یہ اس کے احکام بھی اس کے اوپر جاری نہیں ہوں گے.
یہاں تو بات ایک دین کی، اسلام کی، نیاز کی اور قرآن مجید کی تلاوت یا کو درود پاک پڑھنے کی ہے نا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں؟
قرآن پاک کی آیات ہی ہوتی ہے،
سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بعضوں کا، عموماً سورہ فاتحہ ہوتی ہے، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہیں، چار قل پڑھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل دینے والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس طرح کی دیگر آیات پڑھی جاتی ہیں فاتحہ کے اندر. اب فاتحہ کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ یہ کھانا کھلانا یہ کارے ثواب ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بتائیے. میں نے آپ کو کھلا دیا، میں کھانا لایا، آپ سب ماشاء اللہ کھاتے پیتے کمانے والے لوگ ہیں، میں ثواب کی نیت سے لایا کہ یار چلو اسلامی بھائی جمع ہے، بھلے کھاتے پیتے ہیں، یار ان کو آ کر میں بسکٹ کھلاؤں گا، ان کو آ کر میں تھوڑا کھانا کھلاؤں گا، اگر میں آپ کو اس اچھی نیت سے کھانا کھلاؤں گا مجھے ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟
بالکل ملے گا.
ٹھیک ہے، تو کھانا کھلانے کے لیے ثواب کے لیے امیر اور غریب کی قید تو نہیں ہے نا؟ اس سچ کوئی ایسی قید تو نہیں ہے کہ امیر کھائے گا تو ثواب نہیں ملے گا، غریب کھائے گا تبھی ثواب ملے گا؟ یہاں تو نیت کی بات ہے. اگر غریب کو بھی ریاکاری کی نیت سے کھلائے گا تو اس کو تو ریاکاری کی وجہ سے مر گیا. تو یہ نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا کھانا ہے، غریبوں کو بلایا جائے گا، غریبوں کو بٹھایا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، ان کو مان دیا جائے گا، بہت کچھ ہے اس کے اندر. لیکن میں تھوڑا سا کلیئر کرتا چلا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. کھانا کھلانا یہ کار ثواب ہے، کہ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے. کھانا کھلایا، اس کھانا کھلانے میں بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے، جو قرآن مجید آپ نے پڑھا اس کے پڑھنے کا ثواب ہے. اب اگر ایک شخص نیت کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو کھانا میں نے پکوایا ہے، یہ جو کھانا میں تیرے بندوں کو کھلا رہا ہوں، اور جو قرآن مجید کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، جو تلاوت کی ہے، اس کا جو بھی ثواب ہے، یا اللہ یہ ثواب ہمارے غوث پاک کو پہنچے، یا اللہ یہ ثواب میری ماں کو پہنچے، یا اللہ یہ ثواب میرے والد کو پہنچے. اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، اس کام کے کرنے میں غیر شرعی چیز کیا ہے؟
پہلا سوال تو اس میں یہ ہوگا نا کہ یہ آیا کیسے.
ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ اس طرح عرض کی کہ میں اپنی ماں میری دنیا سے چلی گئی ہے، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو پانی کے کنویں کی طرف ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، اب وہاں سے جو پانی پیا جائے گا اس کا ثواب کس کو جائے گا؟
سعد کی ماں،
ام سعد، سعد کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سرکار کے ساتھ ہوا اور ایک صحابی نے کیا، وہ ایک نیک عمل تھا جس کا ثواب سعد کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گا. تو ایک نیک عمل کا ثواب دنیا سے رخصت ہونے والے کو پہنچتا ہے، اس کا ثبوت حدیث سے ملا یا نہیں ملا؟
حضرت سعد جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں اور وہ اپنی والدہ کو اصالے ثواب کر رہے ہیں، اب میرا بظاہر دنیاوی کوئی رشتہ اس بزرگ کے ساتھ نہیں ہے، میں مثال کے طور پہ غوث پاک کی نیاز کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ میں غوث پاک کو بھیج رہا ہوں، اب میرا ان سے دنیاوی ایسا کوئی رشتہ تو ہے نہیں، اور ویسے بھی جو ہم سنتے ہیں کہ جو نیک اولاد ہے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو یہ سمجھ آتی ہے، اب یہاں کیسے سمجھ آئے؟
دیکھیے یہ واللہ عالم آپ کے ذہن میں سوال کیسے آ گیا، بات یہ ہے کہ بعد انتقال نیک اعمال کا ثواب پہنچانا اس کا شرعی ثبوت مل گیا، اب یہ کہاں قید تھی کہ ماں کے لیے کرے گا تبھی ملے گا، والد کے لیے کرے گا تبھی ملے گا، کسی اور کے لیے کرے گا تو نہیں ملے گا، یہ کہاں قید ہے اس میں؟ یہ تو قید آپ نے اپنے طور پہ سوچا ہے، یہاں تو دیکھا ثبوت کی بات ہوتی ہے، یہ بتائیے کہ آپ ایک شخص انتقال کر گیا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ میں آپ نے کیا کیا؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، ہمارے زندوں اور ہمارے فوت شدہ لوگوں کی مغفرت کر، یہ آپ نے دعا کی، یہ دعا اس مرنے والے کے حق میں قبول ہوگی، تو آپ کی دعا اس کو پہنچی، آپ کا ایصال ثواب اس کو پہنچا، تو ثواب کا کسی فوت شدہ کو پہنچنا اس پر تو باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں،
مصحف شریف کا چھوڑ کے مر جانا،
اور صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کسی نے علم کی ایسی چیزیں چھوڑی، کتابیں چھوڑی، تو وہ جب تک وہ کتابیں پڑھی جائیں گی اس کا صدقہ جاریہ، کسی نے مسجد بنائی جب تک وہاں نیکی ہوتی ہے، اب کسی نے بھی مسجد بنائی، ایک مسجد بنا لی کہ یہ مسجد مطلب کہ فلاں فلاں کے لیے، تو جب تک نماز پڑھی جائے گی نیکی ہوگی اس کو اسالے اس کو ثواب پہنچے گا، تو یہاں رشتوں کی قید کہاں ہے؟ مسلمان کو ثواب پہنچانے کی بات ہے نا، تو جب ایک اسالے ثواب ہو سکتا ہے، کھانے کا ہو سکتا ہے، کس اسالے ثواب کا تعلق صرف کھانے سے نہیں ہے زہیب بھائی، اسالے ثواب کا تعلق یہ ہے ثواب نیکی سے، کوئی بھی نیک عمل اس کا ثواب آپ اسال کرتے ہیں،
اور رشتے دار بھی ضروری نہیں ہے،
کوئی چیز ضروری نہیں ہے، مسلمان کے لیے کرتے ہیں، یہی نیاز ہوتی ہے۔
آپ ناجائز اور جائز کی بات کر رہے تھے، تو آپ کے نزدیک یعنی غیر اللہ کا غیر اللہ کے نام پہ کھلانا کھانا، غیر اللہ کا ذبیحہ جانور ذبح کرنا، یہ سب جائز ہے؟
یہ دیکھا بتائیے کیا اللہ کو اسالے ثواب کریں گے؟ معاذ اللہ
بتائیں
نہیں،
تو کس کو کریں گے اسالے ثواب؟ اللہ کے بندوں کو ہی کرو گے نا، اللہ کے بندوں اللہ کے لیے کریں گے نا، اب جو جانور ذبح ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے غیر اللہ پر جانور، حقیقے کا جانور کبھی ذبح کیا ہے؟ اس میں کیا غیر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا کہ اس کے نام پر میں جانور کاٹ رہا ہوں؟ آپ کے بیٹے کا نام لیا جاتا، آپ کی بیٹی کا نام دعا ہے؟
بالکل
شہزاد بھائی، یہ بتائیے کہ جب بھی غوث پاک کی نیاز کے لیے ہو، امام حسین کی نیاز کے لیے ہو، کسی بھی ولی کمیل کی نیاز کے لیے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے جب بھی کسی کو جانور کاٹتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ کیا پڑھتا ہے؟
بسم اللہ،
اللہ کا نام لے کر جانور کاٹتا ہے نا، تو وہ جانور اللہ کے نام پر کٹا ہے، وہی جو شروع میں جو بات ہوئی تھی نا، مشرکین اپنے بوتوں کے نام پر جانور کاٹتے تھے، اللہ کے نام پر نہیں کاٹتے تھے، جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس طرح کی، جن کو حرام قرار دیا گیا وہ حرام ہے، مگر جو آیت کریمہ بوتوں کے حق میں نازل ہوئی انہیں اللہ کے اولیاء پر چسپاں کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، کتنی بڑی خیانت ہے یار، یہ سوچی تو صحیح یار، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ یہ آیت بوتوں کے حق میں ہے، اور اس میں بوتوں کی مذمت ہے جنہیں یہ اپنا خدا مانتے تھے، اگر کوئی مطلب کہ ظلم کرتا ہے اور ان آیتوں کو اللہ کے اولیاء کرام پر چسپا کر دیتا ہے، یہ خود کتنا بڑا ظلم عظیم اور دین اور اسلام میں کتنی بڑی خیانت ہے، اللہ عقل سلیم عطا کرے۔
ایسا میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ تو ہائپر ہو گئے اور
پرسنل
ہو گئے، میں آپ
کیا پورے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ میں ہائپر ہوا؟
میں آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ پرسنل ہو گئے نا تھوڑا،
مجھے ڈانٹا بولیا دیکھ، لیکن ہائپر ہو کے نہیں بولا تھا،
وہ مثال دی تھی میں نے،
مثال دی ڈانٹا یا ہائپر نہیں ہوئے،
نہیں میں پرسنل کہاں ہوا،
نہیں پرسنل میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا وہ ہوگی نا اپنا پرچی چندی کی، اتنا بڑا بالٹی ہو گئی، آپ نے کہا اس کے گھر پہ بالٹی نہیں آتی کوئی پہنچا دے، یہ دیکھیں یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے ایسا ہے، آپ نے کہا کھانا کھلانا ثواب ہے، ٹھیک ہے، پھر یہاں تقسیم کس بات کی؟ کہ اس نے ہزار روپے دیے تو اس کے لیے یہ کیٹیگری بن جائے گی، اور اس نے کچھ نہیں کیا تو اس کو وہاں دریوں پہ بٹھا دیا جائے گا، جس نے لاکھ روپے دیے اس کے لیے اسٹیج پہ کھانا لگے گا۔
آپ نے کسی جگہ پر مزار شریف پر عرس مبارک میں لنگر کھایا ہے کبھی؟
بالکل.
کبھی گئے ہیں؟ کون کون گیا؟ آپ گئے ہیں؟ آپ گئے
بالکل گئے.
کبھی گیٹ پر اعلان سنا ہے کہ امیر آ جائیں گھر ہی باہر کھڑے رہے؟
نہیں.
انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے.
بتا کے کون کرے گا؟
نہیں نہیں نہیں. اچھا ایک منٹ. نہیں نہیں ون بائی. آپ نے انڈرسٹینڈنگ دیکھی ہے کبھی؟ دیکھیے تو جہاں دیکھیں, جہاں دیکھیے تو وہاں کرنے والوں نے انڈرسٹینڈنگ کر کے تقسیم کر کے غلط کیا صحیح کیا؟ غلط کیا. ٹھیک ہے, لنگر تھا اللہ کے نیک بندے کا, تو جو غلط تھا وہ غلط تھا.
پوچھ رہے ہیں کہ وہ غلط کیا؟
میں یہی عرض کر رہا ہوں, انہوں نے جا کر ماشاءاللہ لنگر کھایا ہے, نیاز کھائی ہے. آپ کو کہا گیا بھائی امیر غریب ہے؟ کچھ بھی نہیں پوچھتے. لنگر لنگر ہوتا ہے, نیاز
گیٹ بنا ہوتا ہے یار. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, یہ اپنا بندہ ہے, الگ آ جاؤ.
میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تقسیم میں نا انصافی کرتا ہے, کھلانے پلانے میں امیر اور غریب کا نا حق فرق کرتا ہے, ان تمام تر چیزوں میں جو کر رہا ہوتا ہے, اس کو کون صحیح کہے گا یار؟
نہیں, وہ جو
وہ غلط ہے,
وہ جو عموماً چیز ہوتی ہے
وہ غلط ہوتی ہے تو غلط ہوتی ہے یار.
بات آگے بڑھاتے ہیں. کسی کا پروٹوکول ہے کہ وزیر آیا ہوا ہے تو آپ ظاہر
نہیں, وزیر بھی آیا یا اللہ کے نیک بندے, کوئی مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی نے نیاز کا اہتمام کیا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو جو مستحق ہیں, دیکھیں نیاز ثواب کے لیے ہے, تو جو مستحق ہیں, جو خاص مستحق ہیں, ان کو مزید اہمیت دے کر بلانا چاہیے. اس دعوت کی, اس کھانے کی مذمت آئی ہے جس میں پیٹ بھرے بلائے جائیں اور بھوکوں کو بھگایا جائے, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا فعل ہے, یہ اس کا عمل ہے, لیکن اس کے لیے آپ ایک نیاز, ایک مقدس عمل ہے جو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. آپ غور کیجئے, اسلام و دین کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں. زکوٰۃ پر ہی بس تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفلی طور پر کتنی چیزوں کو عام کیا. پانی پلانے پر ثواب دے دیا, کھانا کھلانے پر ثواب دے دیا. یعنی یہ اتنی بڑی چیریٹی ہے اسلام و دین کے اندر, کہ اگر ہم اس میں نہ جائیں نیگیٹو کے طور پر, اس کو پروموٹ کریں تاکہ لوگ کھلائیں. جتنا لوگ کھلائیں گے بھوک ختم ہوگی. ملک کے اندر دنیا میں جا کر دیکھیے, ایک تعداد ہے مسلمانوں کی بیچاری بھوکی ہے, ان کو کھانا نہیں ملتا. خالی اس لنگر اور نیاز کی کیا بات ہے؟ دعوتوں میں کھانا برباد نہیں کیا جاتا. ایسی کون سی دعوت ہے جس میں کھانا برباد نہیں کیا جاتا, اور آپ گیٹ پر چلے گئے ہو کہ نہیں یار آج کے بعد میں اس دعوت میں نہیں جاؤں گا, یہاں کھانا برباد کیا جاتا ہے. کوئی بھی نہیں جاتا دعوت چھوڑ کر. نہیں یار, کھانا جہاں برباد کیا جائے گا اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن کوئی دعوت چھوڑتا ہے؟ سارے جاتے ہیں بھائی, پچاس پچاس ڈشے ہوتی ہے, پندرہ پندرہ ڈشے ہوتی ہے, سب کھاتے ہیں. کھانے کے بعد بھی باہر نکل کے باتیں بھی کرتے ہیں. نیاز کے اندر تو اتنا کھانا بھی ضائع نہیں ہوتا جتنا کھانا دعوتوں میں ضائع کیا جاتا ہے.
یہاں ایک چیز سے میں ایگری کروں گا, ایک ریسرچ رپورٹ پڑھی تھی میں نے, اس کے اندر یہ ہے کہ جن ایریاز کے اندر اولیاء اللہ کے مزارات ہیں, ان ایریاز میں لوگ بھوک سے نہیں مرتے. یہ ہے پوری دنیا کے اندر.
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے دربار میں آج بھی آپ داتا دربار چلے جائیں, الحمدللہ آج بھی وہاں پر دیگوں کی دیگے کھلائی جاتی. کیا یہ سارے مجاور کھاتے ہیں؟ کون کھاتا ہے بھائی؟ اور جس نے ایک بار کھا لیا اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے, کیا وہ دیکھو کیا سر پہ رکھ کر گھومے گا؟ جو بھی بھوکا ہوگا وہی کھانا کھا رہا ہے نا. اب تین دفعہ اسے کھانا کھا لیا تو یہ بھوک تھی تو کھایا نا. کھلانے والے نے تو بھوکوں کو کھانا کھلا دیا نا, اور اس کی نیت کیا تھی کہ یہ جو میں نے کھانا کھلایا اس کا ثواب داتا دربار پہ, داتا صاحب کو پہنچے, صاحب مزار کو پہنچے. اب وہ صاحب مزار کو ثواب پہنچانا چاہ رہا ہے, اس کے پیچھے اس کی کیا غرض نکلے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صاحب مزار جو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے, میں اس کو اس کا ثواب اس سال کروں گا, ان کی برکتیں ملیں گی, اللہ تعالیٰ اس کی صدقے میری پریشانی دور کرے گا. بندہ نیک کام کو, نیک لوگوں کو وسیلہ ہی بناتا ہے. جو ہم جہاں سے ہم چلے تھے, یہ سب وسیلے کی باتیں ہوتی ہیں, اور اس طرح بگڑیاں بنتی ہیں.
تو یہ وسیلے تک رہتی ہے, ابھی محبت میں اتنا غلو. ابھی آپ نے
دیکھیے غلو کی بھی تعریف کرنی پڑے گی. آپ کے کسی کہنے پر غلو نہیں ہو جائے گا, حد سے تجاوز کرنا بھی.
میں وضاحت کر رہا ہوں نا, اس کی وضاحت کر رہا ہوں آگے. ان کا جو ہے علی ہجویری رحمتہ اللہ علیہ, ان کے نام کے ساتھ آپ نے داتا لگا دیا. اب داتا تو اللہ دینے والا ہے نا, داتا اللہ ہے. غوث کی صفت کسی کے ساتھ لگا دی, کسی کے ساتھ غریب نواز لگا دیا. اب یہ غلو ہے نا, یہ محبت میں.
یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, داتا دستگیر, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا. ان کو مخلوق سے جوڑ دینا کیسا؟
آپ وہ سنتے ہو یار, سننے کی طاقت ہے آپ کے اندر یار, ہے نا
جی.
سننے کی طاقت کس میں؟ سننے والا کون ہے؟ اللہ. آپ دیکھ رہے ہو مجھے یار,
جی
آپ تو بصیر ہو. بصیر کون ہے؟
اللہ.
پھر
تو میں نے اللہ کی دونوں صفتیں آپ پر چسپا کر دی. آپ بھی سنتے ہو اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے. نہیں ایک بات کر رہا ہوں، اللہ کی صفات کی بات ہے نا، سمیع و بصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، وہ اپنی ذات میں سمیع ہے، اپنی ذات میں بصیر ہے. اس سے کسی نے، اس کو کسی نے سننے کی اور دیکھنے کی طاقت نہیں دی. یہ صفت اس کی ذاتی ہے. اب جو دیکھتا سنتا ہے وہ اللہ کی عطا سے دیکھتا سنتا ہے، یہی بات یاد ہے. جو داتا ہے اللہ کی عطا سے داتا ہے، جو غریب نواز ہے اللہ کی عطا سے غریب نواز ہے.
یہ ذہن میں بٹھا لیں.
یہ عطائی کا فرق اگر آپ ختم کر دیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا یار؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ہی تو دیتا ہے، بندوں کے ذریعے بھی دیتا ہے، اور بندوں کے ذریعے دینے کا ہی نظام ہے. تو اس چیز کو یہ مطلب کنفیوژن کس سے آپ نکلے کہ آپ نے اس کو داتا بول دیا تو اس کو غریب نواز بول دیا، تو اس کو یہ بول دیا، اس کو وہ بول دیا. تو اس میں یار یہ بڑا رحیم ہے یار، بڑا رحیم بندہ ہے، ہے یا نہیں ہے؟ رحیم کون ہے؟ اللہ. یار بڑا کریم ہے یار، کریم کون ہے؟ اللہ ہے. تو کسی کو کریم کا تو خراب نہیں لگا، کسی کو رحیم کا تو خراب نہیں لگا. رحیمی بھی رب کی صفت ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. ہاں اللہ رحمان ہے، کوئی اور رحمان نہیں ہے. اللہ قیوم ہے، کوئی قیوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کسی اور کو دینا منع ہے، خود قرآن پاک نبی پاک کے لیے فرما رہا ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف کون ہے؟ اللہ. رحیم کون ہے؟ اللہ. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی رؤوف اور نبی رحیم ہے. نبی بھی تو اللہ کے بندے ہیں.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
جی،
ان کا نام ہے نا، ان کے والدین نے رکھا، ٹھیک ہے نا، اسی نام سے مشہور ہوئے. پھر ہے نا خواجہ صاحب کا نام ہے، ان کا اصل نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، داتا صاحب کا نام ہے. تو اس طرح اب ہے نا، یہ ان کے والدین نے جو نام رکھے ان القابات یعنی ان ناموں سے پکارنے کے بجائے، جو عوام نے بعد میں ان کے نام کے ساتھ یہ القابات ہوئے نا، داتا، غریب نواز، خواجہ، تو ہے نا دستگیر، غوث اعظم، تو یعنی یہ تو انہوں نے تو نہیں لگایا تھا، ورنہ وہ اب شروع میں ان کے والدین ہی نام لگا دیتے ان کے ساتھ. تو یہ
تو ان کو ان کے نام کے ساتھ یاد کیا جائے. صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا نام
بتائے.
یہ ان کا نام نہیں ہے، کنفرم ہے.
یاد
عتیق بھی ان کا نام نہیں ہے.
ابو بکر،
ابو بکر بھی نام نہیں ہے.
عمر
نہیں. آپ کو نام ہی نہیں پتا، سب سے مطلب کہ اتنی بڑی شخصیت خلیفہ اول، ان کا نام نہیں پتا، کیا اعتراض؟
پھر ایک نئی چیز
نہیں، کیا اعتراض؟ میرے بھی ان کا اعتراض کیا ہے اس پر؟ ٹھیک ہے، ان کا نام نہیں پتا، ان کا نام عبداللہ تھا، نام نہیں پتا تھا نا،
نام رکھتے ہیں نا پکارنے.
میں یہی عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کا وصف، کسی کی خوبی اگر اس کی پہچان بن جاتی ہے. آپ مجھے اتنی دیر سے حاجی صاحب کہہ رہے ہو، میرا نام سے تو مجھے پکار نہیں رہے تھے آپ. میں تو میں منع کرتا ہوں حاجی صاحب مت بولو، میں نے حج کیا تو میں حاجی صاحب ہو گیا. اگر کوئی داتا بن جاتا ہے دیتے دیتے تو کیا حرج ہے؟ کسی کا وصف اس کی پہچان بن جاتا ہے.
بتائیں
نواز سے نواز سے وہ غریب نواز بن گئے تو اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی کیا حرج ہے؟ مسجد کس کی ہے؟
اللہ کی.
اس کو کسی اور نام سے بلا دے، مریم مسجد، یہ مریم کی مسجد ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مسجد ہے.
جن کے ہم پیروکار ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ
تعالی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے. آپ دس ناموں سے پکار رہے ہو مسجد کو، تو کوئی اعتراض نہیں ہے. داتا کو داتا کہہ دیا تو غرض بھر ہو گئے، کیونکہ ان کے اصل نام سے کیوں نہیں ہوا؟ مسجد تو ہے ہی بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے. بلکہ وہ مسجد جس میں جانے کی کس عاشق کو تمنا نہیں ہے، مسجد نبوی. کیا کہتے ہیں؟ مسجد تو اللہ کی ہے، لیکن آپ نے کہا مسجد نبوی کیونکہ وہ منسوب ہو گئی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو کوئی شک کسی چیز بس سے منسوب ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، وہی اس کی پہچان بن جاتی ہے. اس میں حرج کیا ہے؟
تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے،
بڑھتے رہے آپ،
تھوڑا سا آگے یوں بڑھائیں گے کہ اکثر جو ہے نا مرید بناتے ہیں نا، تو غوث پاک کا مرید بنانے کے لیے ایک روایت بیان ہوتی ہے یا بتاتے ہیں. میں نے اکثر اجتماعات میں سنا ہے کہ جو بھی غوث پاک کا مرید بنے گا وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا.
انشاءاللہ.
اب چاہے وہ پوری زندگی اعتراض جو یہاں بنتا ہے کہ پوری زندگی اس نے گناہ کیے, کچھ نہیں کرتا, نہ نمازیں پڑھ رہا ہے, نہ کچھ کر رہا, نہ کچھ, اس نے یہ دیکھ لیا کہ چلو یار انہوں نے بولا ہے کہ یار اگر یہ مرید بن جاؤں گا نا تو اب جو ہے مجھے جو ہے توبہ کر کے ہی مروں گا, تو جو کرنا ہے سو کرو, مزے کرو دنیا میں, آؤ مزے کرو, عیاشی کرو, اس کے بعد جو ہے وہ وہ خود ہی مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا آٹومیٹک.
میرا خیال ہے والا
اتنا کانفیڈنس بول رہا ہے بغیر توبہ کے مرے گا ہی نہیں.
عموماً یہ وہی سوچے گا جو گوسپا کا مرید نہیں بن رہا. اب میں پرسنلی جا رہا ہوں, میں صرف ایک آپ سے آپ کا پریکٹیکل لے رہا ہوں, میں آپ کا پریکٹیکل ایک سروے لے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟
دو چیزیں اور بھی آتی ہیں,
انشاءاللہ کئی لوگ کلیئر ہو جائیں گے.
اس میں دو چیزیں اور بھی آتی ہیں,
ون بائی ون چلتے ہیں. اسلم بھائی میں آپ یہ بتائیے کہ جب سے ہم گوسپا کے مرید بنے, آپ بھی بنے, میں بھی بنا ہوں, آپ بھی بنے, ماشاء اللہ, میرا خیال ہے ہم سب گوسپا کے مرید بنے, کیا آپ نے ایک اپنے طور پر, میں نے تو اپنے طور پر نوٹ کیا ہے, بالکل 100% نوٹ کیا ہے, کیا اپنے طور پر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے گوسپا کا مرید بنا ہوں اگر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو مجھے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہے؟ بہت تقاضا بشیت, گناہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے, گناہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے, ہم لوگ گناہ سے معصوم نہیں ہیں.
یہ چاہ رہے کہ گوشت پاک کی وجہ سے ہمیں توفیق
دے,
اللہ توفیق نہیں دے رہا.
میں عرض کر رہا ہوں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو ہم اس وقت بھی لائے تھے جب گوشت پاک کے مرید نہیں تھے, ہمارے ایمان پر تو نہیں نہ تھا, لیکن جب سے ہمیں گوشت پاک کی روحانیت نصیب ہوئی ہے, ایک تعلق جڑا نا, کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے, اسپرچولیٹی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ جب سے یہ کنیکٹیوٹی ہوئی ہے, یہ تعلق جڑا ہے, کیا آپ کو فرق محسوس ہوا؟ مجھے ہوا ہے, آپ کو ہوا ہے, آپ کو ہوا, ٹھیک ہے, ہمیں الحمدللہ فرق محسوس ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اب جو گوسپا کا مرید نہیں بنا نا, وہ اس طرح کی باتیں کرے گا کہ یار یہ تھوڑی بات ہے, گناہ زندگی بھر کرتے رہو اور جناب تم نے تو بول دیا کہ یہ مرتے وقت توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی, تو یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو زندگی بھر گناہ کرنے کے بعد بھی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کر دے تو تم کو فرق کیا پڑتا ہے؟ 100 قتل کر کے وہ گیا اور جاتے جاتے راستے میں اس کی موت ہو گئی, انتقال ہو گیا, کہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں, 100 قتل پر توبہ کی توفیق نصیب ہوئی, تھوڑے وقت گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت دینی تھی, بخاری کی حدیث ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دینی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے سے توبہ کی بھی توفیق دی, نیک لوگوں کا راستہ بھی چلایا, زمین کو بھی سمیٹ دیا اور رحمت کے فرشتے لے گئے اس کو اپنے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اگر کوئی شخص گوسپا کا مرید بننے کے بعد اس کے اندر یہ طبیعت آ جاتی ہے کہ اس کو گناہ پر ندامت ہونی شروع ہو جاتی ہے, گناہ پر توبہ اس کو نصیب ہوتی ہے, کیا عجب. دیکھیں یہ ساری باتیں حسن ظن پر ہوتی ہیں, کوئی اس بات کو کنفرم نہیں کر سکتا اسلم بھائی کہ میں ایمان سلامت لے کر ہی مروں گا, تو کوئی اس بات کو کیسے کنفرم کرے گا کہ میں توبہ پر ہی مروں گا؟ لیکن ایک بزرگوں کے قول پر, ایک بزرگوں کے کہنے پر, ایک آدمی ہوتے ہیں یار اسلم بھائی میں ہوں اب جاؤ, اب آپ کو اس کی کسی نہ کسی بات کے اوپر اگر اعتماد ہے کہ نہیں یار بات ہے اس کی یار
کانفیڈنٹ,
تو آپ کو کیا ہوتا ہے
کہ ہاں ٹھیک ہے
یار, ٹھیک ہے. جب آپ یار کسی مطلب عام آدمی کی بات پر آگے بڑھ جاتے ہو, تو غوث پاک نے جب کہہ دیا مریدی لا تقف اللہ ربی, اے مرید تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے, تو غوث پاک نے کس پر نظر کر کے فرمایا ہے؟
اللہ
پر. وہ خود فرماتے کہ میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ عہد کیا ہے کہ عبد القادر تیرا کوئی مرید بوئی کر توبہ کی دنیا سے نہیں جائے گا. اب یہ بات ہمیں غوث پاک کا قول بزرگوں کے ذریعے ملا نا, اس پر یقین کر لینے میں ہمارے ایمان پر کیا فرق پڑ رہا ہے بھائی؟ ایمان بہتر ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے ذریعے ہمیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, آپ کو پتا چلے اس کے ذریعے مجھے 2 پیسے کا فائدہ ہوگا تو آپ نہیں ہاتھ پکڑ لیتے ہو گے یار چلو نا یار ملے گا, دیتا تو اللہ ہی ہے نا, اس کے ذریعے مل رہا ہے نا, کیا ضرورت ہے؟ تو سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے, توبہ کی توفیق اللہ دینے والا ہے. جب ہم اللہ کے کسی نیک بندے پر یقین کرتے ہوئے, اعتماد کرتے ہوئے, اس سے روحانی تعلق جوڑتے ہیں اور اس امید پر کہ یا اللہ میں نے تیرے اس بندے سے روحانی تعلق جوڑا ہے اور میں نے یہ سنا ہے کہ تیرا اس بندے سے تعلق جوڑنے والا بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا, تو کیا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ گمان نہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی صدقے میں ہمارے گمان کی لاج رکھے گا؟ حدیث سے قدسی موجود ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا میرے بارے میں وہ گمان کرتا ہے. اب میں اگر اپنے رب سے اچھا گمان کرتا ہوں گوشت پاک کے ذریعے, تو بتائیے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں؟
ایک اور سوال بھی امین بھائی، اگر یہ بات ٹھیک ہے آپ نے یہ بات بتائی، اب ایک اور سوال حاجی صاحب کی بات میں یہ کہ اللہ خود فرماتا ہے، غوث پاک نے فرمایا نا، تو اللہ تو اب صرف نبی پر ہی وہی جو ہے وہ نبیوں سے ہی کلام کرتا ہے نا، تو پھر غوث پاک سے کیسے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں القا فرماتا ہے. القا یہی شریعت کی باتیں، جو دین اور قرآن و حدیث و مذہب کی سمجھ رکھتا ہے وہ القا کو جانتا ہے کہ القا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
اور توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، تو اس بات کی کسی نے اجازت دی کہ یہاں پر اس بات کو سننے کے بعد جو بھی کرنا ہے کرتے رہو ساری زندگی؟
یہ تو بات کی بات ہے،
تقریباً لوگوں کی تو یہ ذہن ہوتا ہے نا،
یہ بات کی بات ہے، یہ بتائیے
اس طرح ہے نا ان کو اگر وہ یہ بتا دیا،
یہ تو بہت بات کی بات کی نا کہ یہ غوث پاک کی بشارت سنا ہے. یہ بتائیے کہ کیا حدیث میں موجود ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں؟
بالکل ہے.
تو کوئی یہ کہے گا کہ یار اب گناہ کرتے رہو یار توبہ کرتے رہیں گے؟ کہ حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، تو نبی کا فرمان کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ واقعی نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ سوچ کے کوئی گناہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. اللہ فرما لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کیا یہ آیتیں سن کر، یہ روایتیں سن کر کیا کوئی گناہ پر ابھرے گا؟
جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس پر جنت واجب ہو گئی.
بات نبی اور غوث پاک کی ہو رہی، نبی کی بات الگ ہے، غوث پاک کی بات الگ ہے.
نہیں بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے غوث پاک کے ارشاد سے نیگیٹو پک کیا ہے تو حدیث تو غوث پاک کے ارشاد سے زیادہ مضبوط ہے نا. تو نیگیٹو پک کرنے والے کی نیگیٹیوٹی کو ہم غلط کہیں گے، نہ کہ اس بشارت پر کلام کریں گے نا.
اس میں آپ نے نا توبہ کی جو بات کر رہے ہیں، توبہ تک تو سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد جو یہ نا پیری مریدی، یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑی تھی پیری مریدی، اب اتنے سارے پیر اور اتنے سارے مرید، سمجھ میں نہیں آتا.
سلسلے
پیر
کے
بہت سارے سلسلے آ گئے، کوئی نقشبندی ہے،
کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. یہ آپ کے ذہنوں میں بہت کچھ آتا ہے.
ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اتنے سارے سلسلے، اتنے قادری، اتنے چشتی، اتنے نقشبندی،
حرج کیا ہے؟
فائدہ کیا ہے؟
فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں کا فیض ملتا ہے، طریقے ملتے ہیں، فوائد ہی فوائد ہیں، نقصان تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا. بات یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے آپ مجھے دلیل دو گے یہ غلط ہے، غلط کی دلیل نہیں تو صحیح ہے.
یعنی اگر ایسا بہت، یعنی اتنی رائج ہو گئی ہے پیری مریدی اس دور میں، تو اگر اس کے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، اتنا ہی اہمیت ہوتی، تو یہ پھر ہے نا صحابہ کرام تابعین کے دور سے شروع ہوتی.
کہ بیعت نہیں کی ہے
شروع سے، کڑی ملا
ابھی
تو ہمیں بھی آسانی ہو جائے.
میں ابھی عرض کرتا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں، صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. کیا صحابہ کرام نے سرکار کے دستے مبارک پر بیعت نہیں کی؟ ایمان کے علاوہ بیعت نہیں کی؟ سچائی پر بیعت نہیں کی؟ پردے پر بیعت نہیں کی؟ مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت نہیں کی؟ بیعت کا جو تصور ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے. حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان قرآن مجید میں موجود ہے، اور باقاعدہ مفسرین لکھا ہے کہ آج جو پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے یہ اسی بیعت کا ہی تو فیضان ہے کہ یہ بیعت کی جاتی ہے. تو بیعت کا جو بیان ہے وہ تو بزرگوں سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں میں کتنی صحابہ کرام کی بیعتیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں. تو بیعت تو ہوتی چلی آ رہی ہے، مختلف افعال اور اعمال پر بیعتیں ہوئی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابیات سے مختلف اس پر بیعتیں کی ہیں، سرکار نے بیعت کی ہے، صحابہ کرام سے بیعت کی ہیں. تو بیعت کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، بیعت تو آ ہی رہی ہے. لیکن میں آپ کی کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہی چیز چلتی تھی نا، صدیق اکبر کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی. وہ ایک ایسا دور تھا کہ ایک ہی بیعت دینی اور دنیاوی دونوں امور کے لیے کافی ہوا کرتی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد مسلمانوں میں بیعت کی تقسیم ہوئی ہے کہ ایک ہوتی تھی بیعت خلافت، ایک ہوئی بیعت ارادت. پھر اللہ کے وہ نیک بندے ڈھونڈے گئے، کیونکہ اعمال میں کمزوری تو اس وقت بھی آنا شروع ہو گئی تھی. یزید پلید کا دور کس کو یاد نہیں ہے، شرابی عام ہوئی، بدکاری عام ہوئی، بھائی بہنوں میں شادیاں ہونے لگی. تو یہ ساری بدکاریاں اور سارے گناہ جو عام ہوئے یہ یزید کے دور میں بھی ہوا. اب یزید کا دور کتنا، 61 ہجری کا ہے، 61 سن ہجری کا دور ہے نا، 61 سن ہجری کا دور ہے. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بیعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور پھر بزرگوں سے بیعت ہونے لگی، حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید نے ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی تو امام اعظم نے اس کو تحفہ عطا فرمایا. امام اعظم کے دور سے بیعت کا میں ثبوت آپ کو دے سکتا ہوں. اب امام اعظم کا دور یہ 150 صدی کا ہے، 100 صدی 150 صدی کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بیعت کا سلسلہ یہاں سے آ رہا ہے. اولیاء کرام کی جس نے سیرت پڑھی ہے، اولیاء کرام کی جس نے سیرت پڑھی ہے، ہر ولی کب و بیش ہر ولی کسی نہ کسی کا مرید ہے، نہ کسی کا پیر ہے. یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اب انہی میں سے بعض کے سلسلے یہ ہوئے کہ کوئی اور بزرگ کے پیچھے چلا گیا، کوئی اور بزرگ کے پیچھے چلا گیا. جیسے کوئی کسی مسلمان نے امام اعظم کو اپنا امام بنا لیا، کسی نے امام شافعی کو امام بنا لیا، کسی نے امام مالک کو امام بنا لیا، تو کسی نے امام احمد بن حنبل کو امام بنا لیا رحمہ اللہ تعالی. مگر چاروں امام ہیں تو حق پر نا.
بالکل.
اب آپ بولو گے یار، آپ بولو گے قادری سہروردی کیسے، تو پھر یہ حنفی شافعی اور مالکی کیسے ہو گئے؟ جب حنفی شافعی مالکی قبول ہیں، حنبلی قبول ہیں، تو بھی قادری سہروردی چشتی بھی قبول ہیں. یہ سب طریقت کی عبادت کی اور نیکی کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملانے کے راستے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے.
زبردست طریقے سے آپ نے بات سمجھا دی، یہ بیعت جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. اور دو سوال بنتے ہیں اب، بڑا مطلب آسانی ہو گئی، بیعت کا پتہ لگ گیا کہ پیچھے سے اصل موجود ہے اس کی. لفظ عرس کیا چیز ہے؟ چلو بیعت
ہاتھ پہ ہاتھ رکھی ہوتی ہے نا عمران بھائی،
جی جی.
آپ یہاں بیٹھے بیٹھے یعنی لیاز صاحب بیعت کرواتے ہیں، پھر آپ بیٹھے بیٹھے ٹی وی پہ بیعت کروا دیتے ہیں، نیٹ پہ بیعت کروا دیتے ہیں، پرچی پہ بیعت کروا دیتے ہیں. یعنی بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوا کرتی تھی، اور ایسا ہی سنا تھا اب آپ ہزاروں ایٹ اے ٹائم سیکنڈوں میں ہزاروں مرید بنا دیتے ہیں، بیعت کرا دیتے ہیں، یہ کانسیپٹ کیا ہے؟
اچھا اس کے علاوہ ایک اور سوال،
ون بائی ون، یہ کہاں سے ثبوت آیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابیات کو بیعت کیا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ نے کسی اجنبی عورت کو چھوا تک نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اجنبی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید کرتا ہے اور وہ غیر محرم ہے، یہ عمل گناہ ہے. تو جس طرح ایک عورت بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے مرید ہو گئی نا، تو ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ شرط نہیں ہے.
بیعتِ رضوان میں
تو ایک تعلق ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بیعت کیا بیعتِ رضوان میں. حضرت عثمان غنی اس وقت تو مکہ مکرمہ میں تھے کہ یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں نہیں تھے. تو یہ نہیں ہے بیعت، یوں ہو سکتی ہے. بیعت ایجاب و قبول کا نام ہے کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بیعت ہو گئی. بیعت کے اندر کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، بیعت ہو سکتی ہے اس طرح. قطع کتابت کے ذریعے بیعت ہو سکتی ہے، پرچی کے ذریعے ہو سکتی ہے. کسی کو کہا کہ مجھے اس کا مرید بنا دینا، اس نے کہا کہ آپ اس کو اپنا مرید بنا لے، اس نے کہا میں نے بنا لیا، یہ بیعت ہو گئی. یہ سب سلسلوں کے اصول ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں.
ہزاروں کا کثیر اجتماع ہے، اور اس میں ایک نے بیعت کروائی اور سب نے اس کے پیچھے بول دیا تو وہ سبھی مرید ہو گئے.
اب اگر جیسے آپ مجھے کہا تو میں بطور وکیل بیعت کرتا ہوں، میں بیعت کرتا نہیں ہوں، امیر سنوں کا مرید بناتا ہوں. اب کوئی بولے گا وکالت کہاں سے آ گئی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو کوفے کیا بنا کر بھیجا تھا؟ اپنا وکیل ہی تو بنایا تھا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے جا کر امام حسین کی وکالت پر ہی تو بیعت کی تھی، اور ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو وکیل ہی تو تھے.
اچھا اس میں بھی کیٹیگریز بن گئی ہیں آج کل کے دور میں، کہ ایک تو یہ بڑا مطلب ستھرا طریقہ ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کا ہے، آپ بتا رہے ہیں کسی غیر عورت کے ہاتھ میں، مطلب کوئی غیر اجنبی عورت اور پیر صاحب کے ہاتھ
پردہ بھی ہے، خالی ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہے، وہ بے پردہ سامنے آ بھی نہیں سکتا.
اچھا دوسرا ایک آج کل جو چل پڑا ٹرینڈ کہ بھائی ٹھیک ہے پیر صاحب ہیں، وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بھی وہ بیعت کرواتے ہیں.
ناجائز، دیکھیں نا یار، شروع سے ایک بار اسلم میں چلی آ رہی ہے، اسلم میں دیکھیں شروع سے ایک بار چلی آ رہی ہے.
ہے نا چیزیں، ہیں نا خرافات ہیں نا اس میں.
میں یہی تو عرض کر رہا ہوں اسلم بھائی، شروع سے بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک صحیح چیز میں اگر کوئی غلط چیز شامل ہو جائے تو وہ غلط چیز نکال دینا. آپ مطلب وہ چیز پھینک کیوں دیں گے؟ آپ چینی ناپاک ہو گئی تو کیا پوری چینی پھینک دیں گے کہ اس کو پاک کریں گے؟ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کپڑا پھینک دیتے ہیں. پاک کرتے ہیں نا، اس کی ناپاکی دور کرتے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے.
پانی سے کرتے ہیں نا.
ہاں تو یہی تو میں اس کہوں تو نیکی کی دعوت سے نہیں، یہ نیکی کی دعوت سے دور ہوگا. جب آپ نیکی کی دعوت کا پاک پانی بہائیں گے تو انشاءاللہ یہ خرافہ دور ہو جائیں گے. نیاز میں ہو، مزار شریف پر ہو، یا پیری مریدی میں ہو، یا اس طرح کے کسی اور مطلب کے اعتقاد کے اندر ہو، اگر کہیں خرابی ہے، کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے، تو ہم اس کو سمجھائیں گے نا، نہ کہ ہم اس عمل کو غلط کہیں گے. یہ تو نادانی والی بات ہے.
ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ناک کاٹ دی. مکھی کو بھگائیں، ناک کو محفوظ ہی رکھیں.
ایک آخری سوال عمران بھائی، مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ ہمیں یعنی کس کا مرید بنا دیں؟
غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا.
اچھا، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں، تو ان کے مریدین اگر ان سے وہ مرید کرواتے ہیں تو پھر وہ غوثی، بغدادی، جیلانی کیوں نہیں کہلاتے، تو وہ عطاری کیوں کہلاتے ہیں؟
آپ کے والد صاحب کا نام؟
محمد احمد.
آپ کے دادا کا نام؟
بھورا بھور.
آپ شہزاد بھورا کہلاتے ہیں یا شہزاد کیا کہلاتے ہیں؟
شہزاد محمد احمد.
دادا کا نام کیوں نہیں لگاتے؟
ظاہر والد کا نام لگائیں گے.
تو اگر اس پیر صاحب کا نام لگاتے ہیں جس کے ذریعے ہم غوث پاک کے مرید بنے تو کیا آ رہا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ پرسنل تو نہیں ہے نا، سمجھانے کے لیے نا، اس میں کیا آ رہا جائے؟ کوئی قادری کہتا ہے تو بھی غلط نہیں ہے، اگر آپ اپنے دادا کا نام استعمال کرتے تو بھی غلط نہیں ہے. عربوں میں آج بھی رائج ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنے والد اور دادا کا نام ضرور بتائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی خود کو قادری کہتا تو بھی ٹھیک ہے، رضوی کہتا تو بھی ٹھیک ہے، اگر خود کو عطاری کہتا تب بھی ٹھیک ہے. ہر قادری عطاری ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر ہر عطاری
قادری
ضرور ہے.
ضرور ہوگا
وہ بناتے ہیں غوث پاک کا مرید ہے. ہر رضوی عطاری ہو یہ ضروری نہیں ہے، اعلی حضرت سے نسبت ہے، مگر ہر عطاری رضوی ضرور ہوگا. اگر ہم عطاری کہتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں رضوی بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. تو میں جس کے ذریعے غوث پاک کا مرید بناؤں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں غوث پاک کا مرید ہوں اور میں اگر ان کا نام استعمال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں غوث پاک کا مرید بناؤں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے غوث پاک زیادہ خوش ہوں گے.
سبحان اللہ،
کہ یہ میرے عاشق سے نسبت قائم رکھے ہوئے،
یہ بھی
یہ اچھا مرید ہے جو اپنے پیر کا وفادار ہے. ہم کو اللہ سے، اس کے نبی سے، تمام انبیاء سے، اللہ کے نبی کے تمام صحابہ سے، اولیاء کرام سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیرا پار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے،
مسجد برو تحریک
جاری،
شیطان کے خلاف جنگ
جاری.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
المدد 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 يا غوث اعظم، المدد يا غوث اعظم، المدد يا غوث اعظم، المدد يا غوث اعظم.